الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تبارك وتعالى كما ورد في نفس السورة ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال عز وجل كما ورد في سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال جل وعلا كما ورد في سورة الحديد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز صدق الله العزيز رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين. روزنامہ نوائے وقت میں میرے جو مضامین کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس میں ابتدا تو میں نے کچھ جو کرنٹ ٹاپکس ہیں ان پر گفتگو کی تھی، لیکن اب انشاءاللہ آج سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس سے میرا ایک پرانا وعدہ کہ اسلامی انقلاب کیسے برپا کیا جا سکتا ہے، میں کوشش کروں گا کہ سلسلے وار مضامین میں وہ وعدہ پورا ہو جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ آج 8 سال ہو گئے جب میرے وہ مضامین روزنامہ جنگ میں شائع ہوئے تھے جو بعد میں استحکام پاکستان کے نام سے کتابی صورت میں تباہ ہوئے. اس کتاب کے آخر میں میں نے وعدہ کیا تھا کہ چونکہ استحکام پاکستان کا دار و مدار ہے اسلامی انقلاب پر، لہذا اسلامی انقلاب کیسے برپا ہو سکتا ہے اب اس پر تفصیل سے گفتگو ہوگی. افسوس یہ ہے کہ اس پر تحریر کی نوبت آج تک نہیں آ سکی. میں نے اس کمی کی تلافی کے لیے جو تقاریر میں نے یہاں کی تھی اسی مسجد میں، 11 تقریریں منہج انقلاب نبوی پر جو میثاق میں سلسلہ وار شائع ہوئی تھی، انہیں کتابی صورت میں شائع کر دیا تھا. لیکن یہ احساس مجھے تھا کہ مسجد میں دیے ہوئے خطبے اور یہاں کی تقاریر اور ایک تصنیف میں جو انداز ہوتا ہے وہ خاصا مختلف ہوتا ہے. ایک ہفتے کے بعد ایک تقریر جب ہوتی ہے تو اس کا خاصا بڑا حصہ پچھلی گفتگو کو دہرانے پر صرف ہوتا ہے، جس سے تکرار اور اعادہ میں خاصا وقت صرف ہوتا ہے، اور یہ بات ظاہر بات ہے تصنیف میں تو نہیں ہونی چاہیے. اس لیے وہ ضرورت جس طور سے پوری ہونی چاہیے تھی اس طور سے پوری نہیں ہوئی تھی، تو اب ارادہ یہ ہے کہ اس کو میں خود اپنے قلم سے لکھ بھی دوں، اور اسی کے لیے میں نے ارادہ کیا، اسی کے لیے یہ سلسلہ مضامین شروع کیا. میں نے اس سے پہلے بھی آپ حضرات سے صدا کی تھی کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے اس ارادے کو پورا کرنے کی ہمت اور توفیق اور اس کے لیے جو فرصت اور دل جمی درکار ہے اللہ تعالیٰ وہ عطا فرما دے. ساتھ ہی میں نے یہ طے کیا ہے کہ اب آئندہ میں خطبات جمعہ میں بالخصوص جو اس مسجد میں ہوں گے جو مضامین سلسلے وار نوائے وقت میں شائع ہوں گے انہی کے ضمن میں کچھ مزید وضاحتیں، اس لیے کہ اخباری مضامین میں ایک بڑی دقت یہ ہوتی ہے کہ ان میں آیات اور احادیث کا متن نہیں دیا جا سکتا. اس سے جو اصل تاثیر ہے ان کی وہ ظاہر بات ہے کہ ایک دینی موضوع پر جب تک کہ قرآن مجید کی آیت کے متن کے ساتھ اس کا حوالہ نہ ہو تو اس سے وہ اثر جو ہے پیدا نہیں ہوتا کہ جو مطلوب ہے، بلکہ کچھ تشنگی سی رہ جاتی ہے. تو میں اپنے اب جو یہ خطابات ہوں گے جمعے کے، ان میں کوشش کروں گا کہ ان مضامین میں جو کمی رہ جاتی اس اعتبار سے، وہی ساتھ کے ساتھ ان تقاریر کے ذریعے سے پوری ہوتی رہے. آج جو قصہ شائع ہوئی ہے اور جو نامکمل رہ گئی ہے، اللہ کرے کہ اس کا بقیہ حصہ کل ہی شائع ہو جائے، ورنہ جب بھی آئے گا آپ حضرات اس کا مطالعہ کر لیں گے. اس کا عنوان ہے اسلام میں عدل اجتماعی یعنی سوشل جسٹس کی اہمیت. یہ بہت اہم مضمون ہے. در حقیقت دین کے بارے میں ہمارے بنیادی تصورات صدیوں کے زوال کی وجہ سے تقریباً الٹے ہو چکے ہیں، برعکس ہو چکے ہیں. جس کا سب سے بڑا مذہب یہ ہے کہ اغیار ہی نہیں، خود مسلمان بھی اب اسلام کو ایک مذہب سمجھتے ہیں. یہ اسلام پر سب سے بڑی بیداد، سب سے بڑا ظلم، اس کو مسخ کر دینے کی اس سے زیادہ مؤثر صورت کوئی نہیں ہے کہ اسے مذہب قرار دے دیا. جیسے علامہ اقبال نے فریاد کی تھی کہ مرا یاراں غزل خانے شبرتن، مجھے بھی دوستوں نے بس ایک غزل خان سمجھ لیا ہے، شاعر سمجھ لیا ہے، حالانکہ میں نے تو شاعری کو صرف اپنے ایک پیغام کا ذریعہ بنایا ہے، میں شاعر نہیں ہوں. گل و بلبل کی شاعری اور ہجر اور فراق کے وہ مرثیے جو ہیں وہ تو وہاں نہیں ملتے. ابتدائی دور ہے علامہ اقبال کا، بانگ درا کی ابتدائی جو نظمیں ہیں ان میں وہ رنگ ہے، وہ ابھی ان کا اٹھان تھا شاعر کی حیثیت سے. لیکن بعد میں تو ان کی پوری شاعری فلسفیانہ ہے، حکیمانہ ہے، دین کے مختلف پہلوؤں کی ترجمانی کے لیے انہوں نے مولانا روم کا انداز اختیار کیا. تو جیسے انہوں نے یہ کہا کہ مجھ پر یہ ظلم ہوا ہے، مرا یارا غزل خانے شمردن، ایسے ہی واقعہ یہ ہے کہ اسلام پر سب سے بڑا ظلم یہ ہوا ہے کہ اسے ایک مذہب قرار دیا. اس میں خاص طور پر نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ اسلام میں سب سے بنیادی شے جو ہے وہ تو قرآن ہے، اللہ کا کلام. حیران کن امر یہ ہے کہ اس میں یہ لفظ مذہب سرے سے وارد نہیں ہوا، عربی زبان کا لفظ مذہب. لیکن صرف یہی نہیں ہے کہ اسلام کو مذہب نہیں قرار دیا گیا، یہ تو ایک بات ہوتی. آخر اسلام کا لفظ قرآن میں آ رہا ہے، میں نے ابھی آیات آپ کو سنائی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. ایک بات کو مثبت طور پر کہا، پھر آیت نمبر 85 میں اسی بات کو منفی انداز میں کہا، وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی بھی اسلام کے سوا کوئی دین اختیار کرے گا وہ اسے قبول نہیں کیا. تو اسلام تو دین ہے. سورہ مائدہ میں فرمایا، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، مذہبہ نہیں، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کی تکمیل کر دی ہے، اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے، اور اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس اسلام کو سے میں راضی ہوں، ایک دین کی حیثیت. اور یہی بات پھر جب غلبہ ہو گیا ہے مکمل اسلام کا، تو جو آیت نازل ہوئی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس فی دین یدخلون فی دین اللہ افواجا، دین اللہ، اسلام تو اللہ کا دین. تو مثبت طور پر یہ بات کہ دین ہی کا لفظ آیا قرآن میں، اور مذہب کا، حالانکہ یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ شریعت کا لفظ قرآن میں ہے، طریقت کا لفظ بھی موجود ہے. کمال تو یہ ہے، طریقت اکم المسلح وہ جو فرعون کا قول ہے اس میں بھی آیا ہے، اور یہ سورہ جن میں بھی آیا، وَالَّذِي اسْتَقَامُوا الطَّرِيقَةَ لَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، شریعت بھی ہے، طریقت بھی ہے، مذہب ہے، یہ سرے سے نہیں. تو اب یہ آپ سوچئے کہ کس قدر عجیب بات ہے، جو لفظ قرآن میں ہے ہی نہیں. حدیث کے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتا، بلکہ شاید کوئی شخص بھی نہیں کر سکتا، حدیث کا ذخیرہ اتنا وسیع ہے، اس کے مختلف طبقات ہیں، کتابوں کے صحیح ہیں، پھر صحاح ستہ میں سے بقیہ چار ہیں، پھر اس طرح، پھر اس کے اندر بڑی ذخیرہ وسیع ہے، نہیں کہا جا سکتا. لیکن گمان غالب یہ کہ کہیں نہیں آیا یہ لفظ ہے ہی نہیں. اور تاریخی اعتبار سے بھی نوٹ کر لیجئے کہ ہمارے اسلاف نے بھی لفظ مذہب استعمال کیا ہے فقہی مسالک کے لیے، مذہب حنفی، مذہب مالکی، مذہب شافعی، مذہب حنبلی، مذہب سلفی، مذہب یہ ہے، اسلام مذہب نہیں، اسلام دین. تو واقعہ یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا اب اس میں اغیار کی بھی عیاری کو دخل ہو سکتا ہے، اپنوں کی سادگی کو بھی ہو سکتا ہے، اور وہ سادگی بھی ہو سکتا ہے کہ پرکاری ہو، کہ دیوانہ بکار خیش ہوشیار، کیونکہ دین کے تصور کے ساتھ بڑے کٹھن جو ہے کہ ذمہ داریاں وابستہ ہیں. دین تو غلبہ چاہتا ہے، غالب کون کرے گا؟ انسان کرے گا، اور دین کے غلبے کے لیے تن من دھن قربان کرنا ہوگا. اس سے بچے رہو اچھا ہے، اس کو مذہب بنا کر رکھو تاکہ وہ تصور ہی ختم ہو جائے، نہ بجے بانس نہ رہے بانس نہ بجے بانس رہے. ہو سکتا ہے کہ یہ تصور بھی اس لفظ مذہب کے رائج ہونے کا ایک باعث یہ بھی تعین کے ساتھ تو میں کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن آخر سوچنے کی بات ہے کہ یہ لفظ اس کثرت کے ساتھ کیوں رائج ہوا، دین کا لفظ کیوں ہماری گفتگو سے نکلا. یہ بات اور طرح کوئی نہ کوئی سبب تو ہے، کوئی تاخیر تو کوئی باعث سے تاخیر بھی تھا، یہ ترویج ہوئی تو کوئی باعث سے ترویج بھی ہے. اس لیے کہ دین کا لفظ جو ہے وہ خود بولتا ہے، دین تو غلبہ چاہتا ہے، اور واقعہ یہ کہ اسلام جب غالب ہوتا ہے تو دین ہوتا ہے، غالب ہوگا آزاد ہوگا. بڑا پیارا شعر ہے علامہ اقبال کا، انہوں نے آج کوٹ بھی کیا ہے کہ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے جوئے کماب اور آزادی میں بہرے بے قرار ہے زندگی. تو اسلام بھی آزاد ہو اور غالب ہو تو دین ہے، مغلوب ہو جائے محدود ہو جائے تو مذہب بن گیا. یہ ہے اصل دین، تو اپنی فطرت سے غلبہ چاہتا ہے. لہذا اس لفظ ہی کو اپنی گفتگو سے خارج کر دو تاکہ وہ اقامت دین اور اظہار دین الحق علی الدین کلہ، اس کے لیے جان مال کا خرچ، انفاق مال و جان، اس کے لیے جہاد فی سبیل اللہ، یہ ساری چیزیں ہی سرے سے ہمارے تصور سے خارج ہو جائے. مذہب ہے اسلام، ایک مذہب ہے. اب یہ بھی نوٹ کیجئے کہ مذہب جو ہے در حقیقت اکویویلنٹ ہے انگریزی لفظ ریلیجن کا، کیونکہ مغربی تہذیب کا غلبہ ہے پوری دنیا میں، اور مغرب میں مذہب کا تصور کیا ہے؟ مذہب محدود ہے، زیادہ سے زیادہ تین چیزیں اس میں شامل ہیں، عقائد، ڈاگما. اسی لیے اس کو تو لفظ ہی کو انہوں نے قابل نفرت بنا دیا، ڈاگمیٹک انداز ہے، یہ بہت قابل نفرت بات ہے، بڑا ڈاگمیٹک انداز یعنی عقل کے خلاف، غیر معقول رویہ ہوگا اسے کہیں گے ڈاگمیٹک، اور ڈاگما کہتے ہیں اس چیز کو. عقیدہ بھائی جو چاہو عقیدہ رکھ لو، تم پتھروں کو خدا سمجھو، تم درختوں کو خدا سمجھو، جو چاہو ایک خدا مانو، سو مانو، ہزار مانو، کروڑ مانو، کسی کو نہ مانو، یو آر فری ٹو بلیو ان اینی تھنگ یو لائک. نمبر دو، جب جس کو مانا اس کو جیسے چاہو پوج لو، جس طرح چاہو موڈز آف ورشپ، مراسم عبادت جو ہے جس طرح سے چاہو اختیار کرو، باقی اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. کچھ کسٹمز ہیں، سوشل کسٹمز، بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ خوشی منائی جاتی ہے، سیریمنی ہوتی ہے، اسے بیپٹائز کر لیا جائے یا اس کا عقیقہ کر لیا جائے، جو چاہو کر لو. کوئی فوت ہو گیا ہے، ڈیڈ باڈی کو بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے ڈسپوز آف کرنا ہے، اسے جلا لو، دفنا دو، چیلوں اور کووں کے لیے رکھ دو، گدھوں کے لیے رکھ دو، جو چاہو یو آر فری. شادی کی بھی رسم جو چاہو کر لو، جس طرح چاہو سالمائز کر لو. اگرچہ یہ شادی کا معاملہ جو ہے اس سے جو ایک خاندان وجود میں آتا ہے تو فیملی لاس کو انہوں نے اب نکال دیا ہے پرسنل لاس، لیکن یہ کہ اس لیے کہ فیملی لاس جو ہے وہ تو اجتماعیت کا حصہ بن گیا، اس لیے کہ یہ تو خاندان کا ادارہ جو ہے اجتماعیت کی پہلی اینٹ تو یہی ہے، لہذا فیملی لاس کو نکال دیا. البتہ شادی کی سیریمنیز جو ہے اس میں اجازت ہے، جو چاہو نکاح پڑھوا لو، پھیرے ڈلوا لو، لیکن آگے اب شادی جو ہے اب اس کو گورن کریں گے وہی قوانین کے جو ایک نظام حکومت جس کو سیکولر کہتے ہیں اس کے تحت طے کیے جائیں. یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمان ابھی تک جنگ لڑ رہا ہے، کب تک لڑے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ریزسٹنس کم ہوتی جائے گی، کب تک لڑے گا؟ اس کا اوپر کا طبقہ ہندی تہذیب میں رنگا جا رہا ہے، بالکل نیچے طبقات جو ہے وہ بھی قابل فقر و یکون کفرا، کیا کرے؟ معیشت کا معاملہ ہے، پیٹ بھرنے کا معاملہ ہے، ایک معاشرے کے اندر کب تک لڑیں گے، کب تک بھوکے رہیں گے؟ تو لہٰذا بالکل دو طرف سے، جس کو کہتے ہیں برننگ دی کینڈلز ایٹ بوتھ دی اینڈز، تو ملت اسلامیہ ہندیہ جو ہے اس وقت بھارت کے اندر جو مسلمان ہیں دونوں طرف سے سیکولرائز ہو رہے ہیں, اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی. وہ صرف ایک مڈل کلاس ہے جس میں مذہب ہے, اور وہ ہے ہم سے بہتر ہے. وہ کام جو بھی ریزسٹ کر رہے ہیں, تو ریزسٹنس کی تو یہ فطرت ہے کہ اس کے اندر پھر اس میں تو ایک طرح کا جارحیت بھی ہوتی ہے, اس میں پھر جزم بھی ہوتا ہے, اس میں عزم بھی ہوتا ہے. ریزسٹنس کے لیے تو بڑی اپنی ہمت کو مستمع کرنا پڑتا ہے, لہذا وہ ہم سے بہتر ہے. البتہ یہ کہ اپر کلاس اور سب سے زیادہ نیچے, ابھی آپ نے پڑھا ہوگا کتنے 47,000 مسلمان وہاں ایک دن میں جو ہے وہ شدھ کر لیے گئے. ابھی یہ تعداد خبریں آ رہی ہیں, راجستھان کو خاص طور پر انہوں نے ٹارگیٹ بنایا. بہرحال میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ ریلیجن کا تصور یہ ہے, میں نے کبھی پیش کیا تھا یہ تصور 3 × 3 = 6 کا, انسانی زندگی کو 3 خانے ادھر رکھ دیجیے 3 ادھر رکھ دیجیے, عقائد عبادات اور سوشل کسٹمز علیحدہ, معاشرتی نظام سیاسی نظام معاشی نظام کیا علیحدہ, یہ حصہ سیکولر ہے آج کا تصور. یہ اس حصے میں اجتماعی نظام سے متعلق کوئی معاملہ کسی مذہب کے حوالے سے طے نہیں ہوگا, یہ تو لوگوں کی آزاد مرضی ہے, جو چاہے سوچے اپنے ان کے نمائندے ہوں گے وہ جو چاہے طے کر لیں, 2 مردوں کی شادی کو اجازت دینا چاہے دے دیں, اسی طریقے سے 2 مردوں کی جنسی تسکین ایک دوسرے سے جیسے چاہے, وہ زنا کی اجازت جس طرح چاہے دے دیں, وہ ان کی اجازت ہے, وہ ان کی اپنی مرضی کرے. شراب حلال کرنا چاہے حلال کر دیں, حرام کرنا چاہے حرام کر دیں, لیکن وہ سب کا سب جو ہے عوامی حاکمیت کے تصور کے ہے, وہ عوام کے ہاتھ میں. ہاں آزادی ہے اپنے عقیدے میں, اپنے مراسم عبودیت میں اور کچھ سوشل قسم میں. تو میں نے یہ کیا تھا کہ 3 ادھر 3 ادھر درمیان میں ہے اصل میں یہ جو حصہ بن جاتا ہے معاشرتی نظام کا, فیملی لاس. ہمیشہ یہ ہوتا ہے برزخ جو ہوتی ہے 3 ادھر 3 ادھر درمیان میں تو آ جائے گا نا, جیسے کہ ایک حدیث میں بھی آیا الحلال بین والحرام بین بینہما مشتبہات, حلال میں بالکل بین ہے حرام میں بالکل بین, لیکن دونوں کے درمیان ایک نو مینز لینڈ آ جاتا ہے کہ بڑا کہنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کو حلال کہیں کہ حرام کہیں, وہ مشتبہات ہے جن کے بارے میں اشتباہ رہے گا شبہ رہے گا. اسی طرح سے یوں سمجھیے کہ ایک حصہ تو خالص انفرادی ہے اور اس میں آزادی ہے آج کا تصور جو ہے اس کے تحت کہ وہ اپنا عقیدہ عبادت اور اپنے مراسم عبودیت اور اپنے کچھ سوشل کسٹم جیسے چاہے کر لیا, کھلی آزادی. معاشرتی ویلیوز سیاسی نظام معاشی ڈھانچہ یہ خالص دوسری طرف کا معاملہ ہے, اس میں کسی مذہب سے کوئی بحث نہیں ہوگی. درمیان میں یہ برزخی علاقہ جو فیملی لاس ہے, پاکستان میں ہم نے ان فیملی لاس کو بھی بدل کر رکھ دیا. یہاں حال یہ ہے کہ ہندو کو اجازت ہے کہ جو چاہے اپنے فیملی لاز رکھے, کرسچین کو اجازت ہے کہ جو چاہے جس طریقے سے چاہے اپنے نکاح طلاق کے معاملات طے کرے, مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے. وہ صدر ایوب کا قائم کردہ جو آرڈیننس ہے اس کے تحت آپ مجبور ہیں, چاہے آپ اسے غلط سمجھتے ہو اور اسلام کے خلاف سمجھتے ہو. یہ کارنامہ ہے جو پاکستان نے سر انجام دیا ہے. بھارت کا مسلمان آج بھی ڈٹا ہوا ہے, ہندو جو ہے وہاں کا پورا زور لگا رہا ہے ایڑی چوٹی کا, کامن سول کوڈ ہونا چاہیے, لیکن یہ کہ مسلمان لڑا ہوا. ابھی تک تو اس نے یہ جنگ جیتی ہوئی ہے, آگے کی بات میں نہیں کہہ سکتا, واللہ اعلم مستقبل کی بات ہے. بہرحال یہ جو تصور ہے مذہب کا, اس کے اعتبار سے جیسا کہ میں نے عرض کیا, اسلام تو اس کے بالکل ضد. اسلام تو یہ 3 × 3 = 1 7 کے 7 حصے اپنے تحت لینا چاہتا ہے, ڈومینیشن چاہتا ہے. لیکن یہ کہ بدقسمتی سے تصور ہمارا جو ہے عوام کا, اور اس سے زیادہ بڑی بدقسمتی یہ کہ ہمارے مذہبی طبقات کا تصور جو ہے مذہب پر آ چکا ہے, دین کا تصور مذہبی طبقات میں نہیں ہے. یہ دین سے مذہب کی طرف جو تنزل ہوا اس کی تاریخ بھی میں نے لکھی ہے, تو چند جملے ہیں پڑھیے گا اس مضمون کو. سب سے پہلے تو جیسے خلافت راشدہ ختم ہوئی, سیاسی ڈھانچہ اوپر کا دین سے آزاد ہو گیا, ملوکیت آ گئی, قبائلی عصبیت آ گئی, خاندانی حکومت ہو گئی, یہ تو خلافت راشدہ کے بعد ہی ہو گئی. لیکن پھر بھی تقریباً 1200 برس تک جو نیچے جو لیگل سٹرکچر تھا وہ اسلام پر قائم رہا ہے. دیوانی قانون, فوجداری قانون, قاضی ہے, خطباء جو ہے اور جو قضات ہیں اور جو مفتی حضرات ہیں تو بہرحال اسلام کے. تیسرا سٹیپ جو آیا ہے نیچے اترنے کا وہ آیا ہے جبکہ مغرب کا سیلاب آیا, امپیریلزم, اس نے آ کر وہاں سے بھی دخل کر دیا اسلام کو. اب اسلام رہ گیا صرف وہ پرسنل معاملہ جو ہے, تم جو چاہو جس طرح چاہو عبادت کرو, مسجدیں تم بنا لو ٹھیک ہے, نماز پڑھو, خطبے دو, اذانیں دو, اور جس طرح چاہے روزہ رکھو, حج کر لیا کرو, اور اپنی زکات کو دینا چاہتے ہو دو, جس طرح دینا چاہو. بلکہ انہوں نے تو اجازت دی تھی فیملی لاس تک کو ہمارا نہیں چھیڑا, نکاح طلاق کے معاملات میں تمہارے مفتی جانے, تمہارے قاضی جانے. اس لیے اس دور میں بھی قاضی موجود رہے ہمارے محلوں کے اندر, محلے محلے قاضی صاحب خطیب بھی ہوتے تھے, وہ قاضی بھی ہوتے تھے. کم سے کم یہ حصہ جو ہے وہ انگریز نے چھوڑ دیا تھا, لیکن لا آف دی لینڈ, فوجداری قانون, دیوانی قانون, یہ سب جو ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ تو ہوگا اب انگریز, اب گویا کہ گرتے گرتے اسلام اس سطح تک آ گیا, اور جو ہمارے مذہبی طبقات نے سب سے پہلے ریکنسائی کیا, اسلام کو سیاست سے بے دخل کیا جائے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رزق کرنے کی کوشش کی, بہرحال دنیا بھی اعتبار سے ناکامی ہو گئی. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کوشش کی, وہ بھی شہید ہو گئے, ناکام ہو گئے. یہ دوسری بات ہے کہ حضرت حسین کی شہادت تو لوگوں کو معلوم ہے, عبداللہ ابن زبیر کی شہادت جو ہے وہ لوگوں کو معلوم بھی نہیں. ان کے بعد بھی حضرت نفس زکیہ, حضرت زید, انہوں نے کوششیں کی. جب سب کو ناکامی ہو گئی, یہ سمجھا گیا کہ بھائی یہ تو اب نہیں ہوتا معاملہ, یہ تو یہی رہے گا, حکومت تو اب انہیں کی چلے گی قبائلی عصبیت کی بنا پر. کوئی لودھی آ جائیں گے اور لودھیوں کو شکست دیں گے, مغل مغل آ جائیں گے. خر آمد کے گاؤں رفت کے گاؤں آمد کے خر رفت, کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں تو جو معاملہ ہے اپنی جو بھی قضا ہے اور گفتہ ہے اس پر ہم ہیں, ویسے ہیں دین کا کام کر رہے ہیں. ہوتے ہوتے مذہبی ذہن اسی پر ریکنسائل کر گیا, اسی پر مطمئن. غضب یہ ہے کہ جب یہ مغربی اصطلاح آ گیا تب بھی وہ اس کے اندر کوئی بغاوت پیدا نہیں ہوئی, بلکہ یہاں بڑے بڑے علماء, میں نام نہیں لیتا, اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں, بڑے بڑے علماء نے یہ الفاظ کہے کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے حکمرانوں یعنی انگریزوں کو تشویش لاحق ہو, اس لیے کہ اس نے ہمیں مذہبی آزادی دے رکھی. اور وہ مذہبی آزادی کیا ہے؟ نماز روزے کی آزادی, نکاح طلاق کی آزادی. اسی پر علامہ اقبال نے پھپھی چست کی تھی کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. فرق کیوں ہوا؟ اس لیے کہ مذہب بن گیا. جب دین نہیں رہا, دین تو محکوم ہو گیا, جب دین محکوم ہو گیا مذہب بن گیا. اب مذہب محدود ہو گیا, بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے جوئے کماب, اور آزادی میں بہرے بے قرار ہے زندگی. جب اسلام آزاد ہو, غالب ہو, تو دین ہوتا ہے بے قرار, پوری انسانی زندگی اس کے تحت آ جائے. جب اسلام محبوب ہو گیا, اب وہ محدود ہو گیا, ایک جوئے کا کم آب بن کر رہ گیا, ایک چھوٹی سی ندی بن کر رہ گیا, اس ندی میں صرف نماز ہو رہا ہے, نکاح طلاق وہ بھی نہیں رہا معاملہ, تو وہ بھی جو ہے آپ کے جو فیملی لاز ہیں انہوں نے اس کو بھی تلپٹ کر کے رکھ دیا. ہاں, عید کی نماز پڑھ لو, حج پہ جاؤ, عمرے کرو, اللہ اللہ ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے سمجھنے کی کہ اسلام, اب میں اپنے اس سٹیٹمنٹ کو دوبارہ بیان کر رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اسلام مذہب نہیں دین ہے, یہ بھی صحیح ہے, لیکن ہم کہیں گے اسلام مذہب بھی ہے, دین بھی ہے, اس لیے کہ جو مذہب کے تین اجزاء وہ بھی اسلام میں موجود ہیں. اسلام میں عقیدہ بھی ہے, اسلام میں عبادات بھی ہے, اسلام میں سوشل کسٹمز بھی ہے, اسلام میں عقیدہ بھی ہے, اسلام میں ولیمہ بھی ہے, اسلام میں تجہیز و تقسیم بھی ہے, سارے معاملات ہیں. لیکن اس سے آگے بڑھیے, اسلام میں آئے قوانین بھی ہیں, اسلام میں فوجداری قوانین بھی ہے, دیوانی قوانین بھی ہے, قانون وراثت بھی ہے, قانون شہادت بھی ہے, حدود اور تعزیرات بھی ہے, اسلام کے معاشی احکام بھی ہے جس سے معاشی نظام وجود میں آتا ہے, اور پھر اسلام ایک سیاست اور ریاست کی شکل اختیار کرتا ہے, جسے ہم آج کل, میرا ایک کتاب چاپ شائع ہو رہا ہے, سیاست خلافت, خلافت کا انتظام کیسے ہوگا, یہ آئندہ نصاب میں چھپ جائے گا. فی الحال تو چونکہ اس پر سیمینار کرنا ہے, ان مضامین پر جو کوئی دو تین قسطوں میں چھپے ہیں نوائے وقت میں, تو ان پر انشاءاللہ 17 جولائی کی جو جمعہ آئے گا اس پہ ایک سیمینار کر رہے ہیں, اسی کو بنیاد بنا کر, اس لیے اسے کتاب کی شکل میں چھاپا ہے محدود تعداد. اب دوسرے نقطے کی طرف آئیے, یہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کے ذہن اور تصورات سے بعید ہو گئی ہے. یہ دوسری حقیقت, بحیثیت دین اسلام کی اعلی ترین قدر اس کا بلند ترین ہدف، اس کی آخری منزل عدل اجتماعی ہے، سوشل جسٹس. یہ تو شاید ہمارے بھی بہت سے نوجوانوں کو عجیب سا لگا ہوگا، کیا بات کہہ رہا ہے. بحیثیت دین اسلام کی اعلیٰ ترین قدر، ہدف، مطلوب، گول وہ عدل اجتماعی کا قیام. اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے جس میں سپریشن اور ریپریشن نہ ہو، جبر نہ ہو، استبداد نہ ہو، قانونی اور سماجی اعتبار سے کامل مساوات ہو، تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت. کونوا عباد اللہ اخوانا، سب اللہ کے بندے بن جاؤ، آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ. اسلام یہ چاہتا ہے کہ لا یکون دولتک بین الاغنیاء منکم، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دولت جو ہے، سرمایہ تمہارے امیروں ہی کے درمیان گردش میں رہے. یہ چکی پیسے تو صحیح، لیکن پیسے صرف امیروں کے لیے، آقا جو نکلے اس سے وہ صرف امیروں کے ہاں جائے، غریبوں کے ہاں جائے. اس میں ہیبز اور ہیو ناٹس کے طبقات نہیں ہونے چاہیے، اس میں استحصال نہیں ہونا چاہیے، ایکسپلائٹیشن نہیں ہونا چاہیے. اسلام ایسا نظام چاہتا ہے، مستکبرین اور مستضعفین نہیں ہونے چاہیے. ایک طرح مستکبرین ہو، قال الملأ الذين استكبروا، استکبار کرنے والے چودھری لوگ، جاگیردار، اور دوسری طرف مستضعفین، دبے ہوئے لوگ. یہ طبقات اسلام کو پسند نہیں، ایسا نظام لائیے. اور یہ اعلیٰ ترین قدر ہے، اس میں ہو سکتا ہے بہت سے حضرات کو جینوئنلی بھی ایک اعتراض ہو کہ ہمیں اب تک یہ بتایا گیا، یہ سمجھایا گیا کہ اعلیٰ ترین قدر تو اللہ کی رضا. صحیح، انسان کا رسم العین، رضا الہی کا حصول اور نجات اخروی، یہ اس کا مقصود ہونا چاہیے، اس کی بھاگ دوڑ جد و جہد. بالکل صحیح، انفرادی سطح پر یہی نصب العین ہے انسان. لیکن دوسری حقیقت یہ دیکھنی چاہیے کہ جس معاشرے میں ظالمانہ نظام ہوگا، استبدادی نظام ہوگا، استحصالی نظام ہوگا، وہاں انسانوں کی عظیم اکثریت ڈھور ڈنگر بن کر رہ جائے گی، ان میں شعور ہی اتنا نہیں رہ جائے گا کہ وہ اللہ کو پہچانے، اللہ سے لو لگائے، فرصت ہی نہیں ملے گی. لہذا مقصود تو وہی ہے، انسان آزاد ہو تاکہ اللہ کی بندگی کر سکے. انسانوں کے اوپر تو انسانوں نے اپنی غلامی کے جوئے ڈالے ہوئے ہیں، تو اللہ کی بندگی خاص کریں گے؟ پہلے انہیں آزادی تو دیجیے، پہلے انہیں دال روٹی سے اس درجے میں تو فراغت ہو کہ کچھ نہ کچھ اپنی معاش سے ان کے پاس کو وقت بچتا ہو اللہ سے لو لگانے کا، بنیادی ضروریات کی کفالت تو ہو. یہ تو نہ ہو کہ ایک طرف دولت کے انبار لگے چلے جا رہے ہیں اور دوسری طرف احتیاج اور فقر. قاد الفقر و یکون کفرا، حدیث نبوی ہے، فقر تو کفر کے قریب لے جاتا ہے. اور شاعر نے بہت خوب کہا ہے کہ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، اس سے بھی دل فریب ہے ہم روزگار کے، کیا کرے انسان. اور یہ بات اسی لیے میں کہتا ہوں، ہمارے بعض بزرگ ناراض بھی ہو گئے مجھ سے کہ آپ نے ابن تیمیہ سے بھی اونچا کر دیا شاہبری اللہ کو. میں دلکے کی طور کہہ رہا ہوں، ابن تیمیہ کی بڑی عظمت اور وقت میری نگاہ ہے، امام غزالی کی بھی، لیکن میرے نزدیک دونوں کو جمع کریں گے تو شاہ ولی اللہ بنے گا. آج بھی میں اپنی اس بات کو دہرا رہا ہوں، اس لیے کہ شاہ ولی اللہ وہ شخص ہے جس نے اجتماعی نظام کے گوشوں کو بھی سمجھایا. ٹھیک ہے، توحید اور شرک سے اس کو ہر شائبے سے پاک کرنا اور کتاب و سنت کا پر توجہ کو مرتکز کرنا، اس میں امام ابن تیمیہ کا بہت بڑا کام ہے، بڑی کنٹریبیوشن. فلاسفہ زنادقہ کی پھیلائی ہوئی گمراہیوں کا رد اور ابطال، بہت بڑا کام اللہ نے جو ان سے لیا ہے. الرد علی المنطقیین، یونانیوں کی منطق نے جو جو گل کھلائے تھے ان سب کا، جو بھی ان کا ایک طلسم تھا اس کو توڑنے والا ابن تیمیہ ہے، کوئی شک نہیں. لیکن شاہ ولی اللہ دور دور کی بات ہوتی ہے، شاہ ولی اللہ اس دور کے اندر آ رہے ہیں جس دور میں کہ اب نوع انسانی بڑی تیزی سے اس طرف آ رہی ہے کہ اب نظام اجتماعی کی اہمیت فیصلہ کر رہی ہے. چنانچہ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ جس معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جائے، غیر منصفانہ ہو جائے،
یہ دو دھاری تلوار ہے. اگر تلوار کی ایک دھار ہو تو ادھر جائے گی تو کاٹے گی, ادھر جائے گی تو نہیں کاٹے گی. دو دھاری تلوار ادھر بھی کاٹتی ادھر بھی کاٹتی. عرب نظام کا مطلب کیا ہے؟ ایک طرف ارتکاز ہے دولت, دولت کے انبار جمع ہو جائیں گے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ بدماشیاں ہوں گی, عیاشیاں ہوں گی, کوئی چڑھے ہوں گے. دولت سے تو یہی ہوتا ہے. خود حضور نے فرمایا مجھے اصل اندیشہ یہ ہے کہ تمہارے قدموں میں دولت کے انبار لگ جائیں گے اور تم دولت کے لیے پھر اپنی ایک دوسرے کی گردنیں کاٹو. کتنا سب سے بڑا یہ اس اعتبار سے نوٹ کیجیے, یہ تلوار ادھر بھی کاٹ رہی, دوسری طرف انسانوں کی عظیم اکثریت ڈھور ڈنگل بن گئی. لدو اونٹ بار برداری کے حیوان بن کر رہے, کولو کے بیل بن کر رہے, کاد الفقر یکون کفرا. لہذا اسلام نے معاملہ یہ رکھا ہے. اب یہاں پر دیکھیے گا ایک تقابل ہے یہ فوری. جبکہ عام مذہبی تصورات کا جب ارتقاء ہوگا تو رحبانیت کی طرف اور خانقاہیت کی طرف کام جائے گا. خانقاہیت اور رحبانیت کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اپنے نفس ہی کے ساتھ مجاہدہ کرتے رہو, لگے رہو, ضربے لگاتے رہو, ذکر کرتے رہو, شغل کرتے رہو, مراقبے کرتے رہو, چلا کشی کرتے رہو, نفس کو دباؤ, نفس کو مارو, بلکہ نفس کشی کرو. یہ خانقاہی نظام اسلام نے کیا کہا؟ نہیں, نظام کو بدلنے کے لیے تن من دھن لگاؤ. یہاں بھی جہاد ہے, وہاں بھی جہاد ہے. نفس کے ساتھ مجاہدے میں بھی تو آ کے جان مارنی پڑ رہی ہے. آدمی کو مرغوب آ کے نفس تو چھوڑنے پڑیں گے. نفس کے خلاف جہاد کرے گا ایک راہب یا ایک عابد انسان یا ایک جو بھی اس نظام خانقاہی سے خلوص کے ساتھ جو منسلک ہے. میں دکانداروں کی بات نہیں کر رہا. آخر خواہشات نفس کو دباتا ہے کہ نہیں؟ نفس آرام چاہتا ہے, وہ آرام کی بجائے کھڑا رہتا ہے پوری رات اللہ کی جناب میں. نفس خوب کھانے کو چاہتا ہے, وہ روزانہ روزہ رکھ رہا ہے. اور یہ معاملہ تو کوئی باغی کی پیداوار نہیں ہے, یہ ٹینڈنسی تو بعض صحابہ میں پیدا ہو گئی تھی. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کے بارے میں حدیث میں صراحت موجود ہے. حضور نے فرمایا یا عبداللہ اولا مخبر اللہ کا تصوم الدہر و تقوم اللیل. اے عبداللہ کیا غضب کر رہے ہو؟ مجھے یہ اطلاع ملی ہے. کیا یہ اطلاع صحیح ہے کہ تم ساری رات نماز پڑھتے ہو اور تم ہر روز روزہ رکھتے ہو؟ عرض کیا بلا یا رسول اللہ, حضور صحیح ہے, آپ کو جو اطلاع ملی ہے غلط. فرمایا لا تفعل, ہرگز مت کرو. روکا اس کو سختی کے ساتھ. ہو اس طرح وہ تین جو تھے سلاس و راحتین کی حدیث آتی ہے. یہی جذبہ پروان چاہا تھا بعض صحابہ میں. انہوں نے حضور کے ازواج مطہرات سے جا کر پوچھ گچھ گچھ کی, رات کو حضور کتنی دیر سوتے ہیں, کتنی دیر نماز پڑھتے ہیں, مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہیں نفلی. اب جو بات بتائی گئی اس کو انہوں نے سمجھائی تو کم ہے, ہماری توقع سے تو بہت کم ہے. اپنے دل کو تسلی دی, حضور تو نبی ہے, رسول ہے, معصوم ہے, خطا کا سوال ہی نہیں, لہٰذا آپ کے لیے تو کافی ہے, ہمارے لیے کافی نہیں ہے اتنی عبادت. ایک نے طے کیا کہ میں تو اب ساری رات نماز پڑھا کروں گا, بستر سے قبر لگاؤں گا. دوسرے نے طے کیا میں شادی بیاہ نہیں کروں گا, یہ کھکھیڑ موڑ لے کے اب بچوں کو پالے یا اللہ سے لو لگایا. تیسرے نے کہا کہ میں تو روزانہ روزہ رکھا کروں گا, کبھی بھی افطار نہیں کروں گا. حضور کو اسلام نے بلایا, ڈانٹا, سخت غضب ناک ہوا. آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں تم میں سب سے بڑھ کر متقی ہوں اور سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہوں, لیکن میری سنت تو یہ ہے میں رات کو سوتا بھی ہوں, نماز پڑھتا بھی ہوں, روزے رکھتا بھی ہوں, نفلی اور یہ بھی رکھتا ہوں. اور میں نے شادیاں کی ہیں, وہ تعدد ازواج ہیں میرے گھر میں. تو اس میں آتی ہے وہ روایت اصل میں جو ہر نکاح کے خطبے میں آپ سنتے ہیں, من رغب عن سنتی فلیس منی. تو تم تو متقی بندے کی سوچ رہے ہو, اگر تم نے یہ روش اختیار کی تو جان لو مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں رہے گا تمہارا, تمہارا نام ہی کٹ جائے گا میرے متبعین میں. تم یہ مذہبی تصور خانقاہیت کی طرف لے کر جاتا ہے, جبکہ اسلام کا دینی تصور جہاد کی طرف لے کر جاتا ہے. جہاد کرنا وہی ہے, جہاد میں بھی تکلیف بھی ہوگی, نفس کے تقاضے بھی دبانے پڑیں گے, بیوی بچوں سے بھی کٹنا پڑے گا, گھر سے بھی نکلنا پڑے گا, جان اور مال کا اشار بھی کرنا پڑے گا, یہاں تک کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں بھی آنا پڑے گا. لیکن اب یہاں ہدف کیا ہے؟ یہاں ہدف ہے نظام کو بدلنا, ظلم کا خاتمہ, استحصار کا خاتمہ. اللہ کا نظام قائم کرو, دین کو قائم کرو. یہ دین در حقیقت میں یہ میزان عدل و قسط ہے. یہ ہے دوسری بڑی حقیقت جس کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی ضرورت ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا, بدقسمتی سے ہمارے جو مذہبی طبقات ہیں
ان میں یہ تصور اب بھی موجود ہے جو آرتھوڈاکس ہمارے علماء ہیں اور جو براہ راست ان کے زیر اثر لوگ ہیں ظاہر بات ہے ان کا بھی تصور یہی رہے گا. لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ مڈل کلاس میں ایک طبقہ مختلف تحریکوں کے نتیجے میں ان میں عالم اسلام کی تحریک جو ہے عالم عرب کی اخوان المسلمون ادھر جماعت اسلامی بعض اور تحریکیں بھی ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے کہ یہ تصور اب ایک طبقے میں ضرور واضح ہو چکا ہے کہ اسلام صرف مذہب نہیں دین ہے اور یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے. اگرچہ ان کے ہاں بھی یہ عدل و قسط کا تصور ابھی اتنا واضح نہیں ہے. یہ تو واضح ہے کہ اسلام جو ہے چاہتا ہے کہ اللہ کا دین قائم ہو جائے یہ تو ٹھیک ہے, لیکن دین کی اعلیٰ ترین قدر کیا ہے؟ عدل اجتماعی, سوشل جسٹس. یہ بات اتنے کلیئر ٹرمز میں ابھی انیشیٹ نہیں کی گئی, اس کو اس طریقے سے برملا بیان نہیں کیا گیا. تو اس میں بھی جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے کوئی گھبرانے کی بات نہیں, نہ ترکب نہ طبقہ نہ طبقہ. یہ معاملہ تو نبی کا ہوتا ہے نا کہ نبی کا تو علم جو ہے وہ قابل ہے, اللہ کی طرف سے ہدایت ہر لحظہ مل رہی ہے. ہماری جو تحریکیں ہیں درجہ بدرجہ بھی آگے بڑھے تو ہمیں اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں. اگر اس سے پہلے یہ بات واضح ہو گئی کہ اسلام صرف مذہب نہیں دین ہے, یہ بھی ایک پازیٹو جو ہے پیش رفت تھی. اب اس سے آگے آئیے, اس کو واضح کیجئے کہ اسلام بحیثیت دین اسلام کی اعلیٰ ترین قدر عدل اجتماعی ہے. اس کے لیے میں چاہتا ہوں, وہ اصل میں آج تو صرف شروع ہی ہوا ہے, آج کا جو قسط ہے اس کی نوائے وقت تھی, کل آئے یا پھر اینڈ ہفتے آئے مجھے نہیں معلوم, یا ہفتے کے دوران آئے, اس میں چند چیزیں جو میں نے بیان کیا ان کو سمجھ لیں. اسلام میں اس عدل اجتماعی کی کیا اہمیت ہے اس کے لیے, اب وہاں تو چونکہ صرف آیات کا ترجمہ دیا گیا ہے, میں یہاں کچھ آیات آپ کو کوٹ بھی کرنا چاہتا ہوں. چار لیولز میں چاہتا ہوں کہ آپ ان آیات کو سمجھیں کہ جن سے عدل اجتماعی کی اہمیت سامنے آتی ہے. سب سے پہلے تو ہمارے دین میں سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ ایمان باللہ. ایمان باللہ جو ہے وہ اللہ کے اسماء و صفات کے حوالے سے, آمنت باللہ کما ہوا بے اسماء ہی و صفات ہی و قبیل تو جمیع احکام ہی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں پر مشتمل جو دو حدیثیں آئی ہیں, یہ مختلف احادیث میں ذرا ذرا سا ان میں فرق ہے, لیکن دونوں میں اللہ کا ایک نام آیا ہے العدل. اور یہ نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ بقیہ تمام نام یا اسم فاعل ہے یا صفت مشبہ ہے یا اسم مبالغہ ہے, اور یہ نام واحد ہے العدل, مجسم عدل, سراپا عدل, عدل کرنے والا نہیں عادل. سب سے زیادہ گاڑی شکل کیا ہے؟ العدل, مجسم عدل, سراپا عدل. یہی وجہ ہے کہ اگرچہ ان کا شمار جو ہے وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے, معتزلہ اور کچھ اہل تشیع وہ تو اس حد تک چلے گئے ہیں کہ عدل کو اللہ پر واجب قرار دے دیں. یہ بحث اخبارات میں آنے کے والی نہیں تھی, یہ اضافی بات سمجھ لی. اہل سنت یہ کہتے ہیں اللہ عدل کرتا ہے, اللہ عدل کرے گا, لیکن ہم اللہ پر عدل کو واجب قرار نہیں دے سکتے, اس لیے کہ اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں, اس کی ذات مطلق, اس کی ہر صفت مطلق, کوئی صفت دوسری صفت کو لمٹ نہیں کرتی, کوئی صفت بھی محدود نہیں ہے, ہر صفت مطلق ہے. وہ اللہ غفور ہے, اس کی ایک صفت ہے, اگر وہ مجرم کو نہیں بخش سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی غفوری جو ہے شان غفاری محدود ہو گئی. ہم اللہ کی ذات کو بھی مطلق مانتے ہیں, اس کی جملہ صفات کو بھی مطلق مانتے ہیں, لہذا ہم عادل کو اللہ پر واجب نہیں کہتے, لیکن اللہ عادل کرتا ہے, اللہ عادل کرے گا, یہ بالکل دوسری بات ہے. یہ مضمون قرآن مجید میں اگر لفظ عدل تو نہیں آیا, لیکن کس کس انداز میں آیا وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھ لیں. فرمایا واللہ یقضی بالحق, اللہ فیصلہ کرتا ہے اور کرے گا حق کے ساتھ, سورہ مومن کی آیت نمبر 20.
وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا،
تیرے رب کی بات صدق اور عدل کے جملہ میں آرات کے اعتبار سے مکمل ہو چکی ہے. یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 115 ہے. لیکن اس موضوع پر اہم ترین آیت قرآن مجید کی یہ سورہ آل عمران ہی کی آیت نمبر 18 ہے. اسی کے بعد وہ آیت آتی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، جو میں نے شروع میں تلاوت کی، وہ آیت نمبر 19 ہے. آیت نمبر 18 میں فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکت واولو العلم قائما بالقسط. اللہ نے خود گواہی دی ہے اور سارے فرشتے اس پر گواہ ہیں اور تمام صاحب علم اس پر گواہ ہیں، اولو العلم، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عدل کا قائم کرنے والا ہے. قائما بالقسط، عدل و قسط کا قائم. یہ کیوں کہا گیا اتنے شد و مت کے ساتھ؟ میرے مضمون سے ذرا ہٹ کر یہ بات، بات یہ ہے کہ دنیا میں انسان دیکھتا ہے ظلم سے چل رہا ہے، ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑا جا رہا، اس سے کبھی کبھی اشتباہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عادل ہونے پر شبہ ہونے لگتا ہے. اس کو قرآن واضح کرتا ہے کہ تمہاری تقویم بڑی مختصر ہے، تمہاری تقویم منٹوں سے سیکنڈوں سے شروع ہو کر دنوں سالوں پر ختم، اور اللہ کی تقویم وہ ہے کہ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، تیرے رب کے نزدیک تو ایک دن تمہارے جو حساب سے ہزار سال بنتے ہیں وہ اللہ کا ایک دن ہے. تو اللہ کا یہ عدل جو ہے یہ بڑے لمبے عرصے پر پھیلا ہوا ہے، اس لیے تمہیں نظر نہیں آتا، لیکن عدل ہوگا اجتماعی اور قومی سطح پر، تو اس دنیا میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ انفرادی سطح پر. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے ہم وزن بھی کوئی عمل ضائع ہونے والا نہیں. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها. اے میرے بچے، حضرت لقمان کی نصیحتوں میں یہ آیا ہے، اس بات کو پلے باندھ لے کہ نیکی یا بدی خواب و رائی کے دانے کے ہم وزن ہو، پھر خواب و زمین میں ہو، پہاڑوں کی کھو کے اندر ہو، فضا کی پہنائیوں میں ہو، جہاں بھی ہو اللہ اسے لے آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بہت باریک ہے. اور سورہ کہف میں نقشہ کھینچا گیا کہ جب وہ اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا، کوئی سپر کمپیوٹر جس کا تصور ابھی ہم نہیں کر سکتے، ہلکی سی جھلک جو ہے سپر کمپیوٹرز کے حوالے سے، کچھ جھلک آج انسان اپنے ذہن میں قائم کر سکتا ہے، کیسا بڑا کمپیوٹر ہوگا جس میں آدم سے لے کر آخری انسان تک جو بھی دنیا میں ہوں گے قیامت تک، ان سب کا پورا پورا ریکارڈ جو ہے فیڈ کر دیا جائے گا، ہر لمحے کی فلم موجود ہو، بٹن دبانے کی دیر ہوگی جیسے کمپیوٹرز میں ہوتا، اور آپ کی زندگی کی فلم جو ہے چلنی شروع ہو جائے گی، دیکھ لیجیے. اس لیے فرمایا کہ اس وقت چیخ اٹھیں گے لوگ، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، ہر شے کو موجود تھا. تو اللہ عادل ہے، اللہ عادل کرے گا، اللہ انصاف فرمائے گا، اللہ انصاف کا قائم کرنے والا ہے، اللہ گواہ ہے اس پر، تمام فرشتے گواہ ہے اس پر، تمام اول العلم گواہ ہے. اور وہ تو ہے کہ جس کو اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی حاکم مطلق ہے. تو یہ حکومت کیسی ہوگی اندھیر نگری چوپٹ راج؟ اندھیر نگری چوپٹ راج نہیں ہے، البتہ تمہارا پیمانہ اتنا چھوٹا ہے کہ تم ناپ نہیں سکتے، تم اتنے شارٹ سائٹڈ ہو کہ تمہیں نظر نہیں آ سکتا. لیکن یقین رکھو، یہ تمہارا ایمان بالغیب ہے کہ عدل ہوگا. یہ تو ہوا معاملہ ایمان باللہ کا. اب آگے چلیے، ایمان باللہ کے بعد اہم ترین چیز ایمان بالرسالت. قرآن مجید نے سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں بارہا، کیونکہ اس کا تذکرہ ہوا ہے، اس کی طرف صرف اشارہ کافی ہوگا، اس قدر کلیئر ٹرمز میں انیشیٹ کیا ہے کہ رسالت کا مقصد کیا ہے. اب رسالت دیکھیے، رسالت مجموعہ کن چیزوں کا؟ اللہ تعالیٰ رسول بھیجتا تھا تو معجزے بھی دیتا تھا، رسول کو کتاب دی جاتی تھی، شریعت دی جاتی تھی، احکام دیے جاتے تھے، عوامر و نواہی،
ایک نظام بنتی تھی، اس میں حقوق اور فرائض تلے گئے، کس کا کیا حق ہے اور کس کی کیا ذمہ داری ہے، جس کی جو بھی لائبلٹی ہے وہ اسے وصول کی جائے گی، جو کسی کا حق ہے اسے دیا جائے گا، لیکن من مانے طور پر نہیں، میزان عدل و قسط جو اللہ نے دیا. یہ سب کچھ جو ہے کس لیے کیا اللہ نے؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. اگر یہی نہیں ہوتا، کتاب کی تلاوت ہو رہی ہے ثواب لیا جا رہا ہے، ختم قرآن ہو رہا ہے اور پھر بعد میں کوئی کھا پی کے فارغ ہو رہا ہے، محفل قرآت ہو گئی ہے، کوئی انعامات بھی تقسیم ہو گئے، اس لیے کتاب نہ دی گئی، زمین پر گر گئی ہے تو اس کو تول کر اس کے برابر ناج میں سطح کر دیا گیا، بڑے آرٹ پیپر چھپا ہوا 1000 روپے کا نسخہ خریدا اور وہ بیٹی کو دے دیا جیل میں، یا بہو کو گھر میں داخل کیا تو اس کے سر پہ سایہ کر دیا، مرتے کو سورہ یاسین سنا دی. یہ ہے وہ مذہب کا تصور، مذہب نے کتاب الہی کو یہاں لا کر رکھ دیا، اور دین تو یہ ہے کہ یہ کتاب تو اس لیے نازل ہوئی تھی کہ اس کو قائم کرو. یا ہر کتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اے کتاب والے تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں، تمہارا کوئی مقام ہی نہیں، ہم سے بات کرنے کا منہ نہیں تمہارا جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تورات اور انجیل کو، اور جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا تمہاری رب کی طرف سے. میں تو یہی کہا کرتا ہوں کہ 12 کا اہل کتاب کی بجائے اہل قرآن پڑھیے، یا اہل قرآن لستم بلی شئ حتی تقیم القرآن وما انزل الیکم من ربکم، اے قرآن والو تمہاری کوئی حیثیت نہیں، مانگے مانگتے رہو دعائیں، قنوت نازلہ پڑھتے رہو، جو چاہو کر لو، 1000 قرآن ختم کر دو، ہمارے میزان میں تو کوئی حیثیت ہی نہیں، تمہارا مول نہیں ان سے بات کرنے کا جب تک کہ تم نافی نہیں کرتے قرآن، قائم نہیں کرتے قرآن کے دیے ہوئے نظام. تو معلوم ہوا کہ ان سب کا مقصد کیا ہے، لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید. یہ مقام اس اعتبار سے، بلکہ ادھر میرا ذہن آج کا بھی مرتبہ گیا، لا متناہی ہے اس کے علم اور حکمت کا معاملہ. میں سوچتا تھا آج صبح جب میرا دل ادھر گیا کہ اس سے پہلے کبھی میرا دل ادھر نہیں گیا. سورہ حدید میں اس آیت کے فوراً بعد آ رہا ہے خانقاہی نظام کا تذکرہ، رہبانیت کا تذکرہ، ورہبانیت ابتدعوها ما تکلموا علیہ. تو اس اعتبار سے تو اس کی ایک نسبت، جو حضرات بھی سورہ حدید کا درس مجھ سے سنتے رہے ہیں، بارہا ہوا ہے، ان کو یاد ہوگا، یہ تو میں نے کہا کہ چونکہ سورہ حدید کے اندر پہلے یہود کا تذکرہ آیا، وہ دنیا پرستی جس سے کہ دل سخت ہوتا چلا جاتا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. اس کا توازن کیا گیا ہے کہ ایک طرف ہے دنیا پرستی، دنیا کا کتا بن جانا، حلال اور حرام کی حدود بھی اٹھا دینا دنیا کے لیے، دولت کے لیے، اور ایک طرف ہے ترک دنیا، رحمانیت. تو گویا کہ یہ دونوں ایکسٹریم قرآن نے سورہ حدید میں دکھا دی گئی، تاکہ جو اصل درمیانی راستہ ہے جو اسوہ رسول ہے واضح ہو جائے. لیکن یہ فوری جو ہے معاملہ، یہ تقابل جو ہے جو میں نے آج آپ سے عرض کیا کہ خانقاہی نظام، مذہبی تصور جو ہے وہ جب ترقی کرے گا وہ اس میں شدت پیدا ہوگی، وہ خانقاہی نظام بن جائے گا، راہبانہ نظام بن جائے گا. دین جب ترقی کرے گا وہ جہاد اور قتال کی طرف جائے گا، وہاں مجاہدہ ہوگا نفس کے خلاف، نفس کشی بھی ہوگی اور اس میں ریاضتیں بھی اور اس میں عبادتیں بھی اور اس میں جو بھی ہوگا وہ سب کچھ ہوگا، لیکن باطل سے پنجہ آزمائی نہیں ہوگی، ظلم کے خاتمے کے لیے میدان میں نہیں آئے گا انسان. وہ تو اپنا سوما ہے، اپنی خانقاہ ہے، اس میں بیٹھا ہے، جو آ گیا اسے اللہ کا نام سکھا دیا، ذکر کا طریقہ سکھا دیا. کچھ تو ہمارے یہاں ایسے لوگ ہیں باقاعدہ، جیسے کہ کسی زمانے میں ہینڈل سٹارٹ گاڑی ہوتی تھی، وہ مارتے تھے ہینڈل تو جو ہے وہ گاڑی شروع ہوتی تھی، ایسے باقاعدہ یہاں ٹھوکا لگا کے سٹارٹ کرتے، دل جاری کرتے، اور بعض رام سوچا ہوا ہے دل کو جاری کرنے کے لیے وہ یہاں پر باقاعدہ ایگزام سی لگاتا ہے مرشد، اس سے وہ سمجھتے دل جاری ہو جاتا. بس ایک نظام ہے یہ نظام، اور ہے وہ نظام اور. محمد کا لایا ہوا نظام وہ تھا میدان میں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیاد مرصوص. تمہارے ایمان کا اصل امتحان یہاں ہوگا. وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. ہم نے لوہا اتارا ہے جس میں جنگ کی صلاحیت ہے, اس سے اسلحہ بنتا ہے, اور بھی فائدے ہیں لوگوں کے لیے, توا پرات بھی بن جاتی ہے. اصل میں تو ڈھال بنانے کے لیے اور تلوار اور نیزہ بنانے کے لیے لوہا اتارا, اور یہ اس لیے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون ہے ہمارے وفادار بندے جو ہماری نصرت, ہمارے اس میزان عدل کو نافذ کرنے کے لیے, مدد کرنے کے لیے میدان میں آتے ہیں, لوہے کی طاقت استعمال کرتے ہیں. اس کو میں نے بارہا کہا کہ اس سے زیادہ اریاں انقلابی تصور دنیا کے کسی لٹریچر میں نہیں آتا. اتنا کھلا کھلا پرچار, طاقت کا استعمال, ظالموں کی سرکوبی کے لیے طاقت کا استعمال. ہاں جو تعلیم سے تبلیغ سے بدل جائیں, کیا کہنے ہیں, نور الرانو اعلیٰ طبقات کے بھی لوگ ہوتے, ابو بکر اعلیٰ طبقات میں سے تھے, عمر فاروق اعلیٰ طبقات میں سے تھے, عثمان غنی اعلیٰ طبقات میں سے تھے, عبد الرحمان ابن عوف اعلیٰ طبقات, یہ سب کا سب عشرہ مبشرہ جو ہے قریش کے اعلیٰ طبقات میں سے, اعلیٰ طبقات میں سے جو نکل آئے گا نور الانارو, کیا کہنے ہو. خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام, یہی وجہ ہے کہ اسی اعلیٰ طبقے کے فرد کے لیے دعا کی تھی نا حضور, اے اللہ اس عمر ابن حشام یا عمر ابن الخطاب میں سے ایک کو تو میری جھولی میں ضرور ڈال دو. یہ ابو جہل کی قسمت دیکھیے, اللہ تعالیٰ اللہ نے پسند فرما لیا عمر ابن الخطاب کو, لیکن حضور نے تو دونوں کو رکھا تھا سامنے برابر ہے. اس لیے کہ جس کے اندر یہ کیریکٹر کی طاقت ہے اور معاشرے میں ایک حیثیت ہے, وجاہت حاصل ہے, ظاہر بات ہے یہ دونوں چیزیں اگر اسلام کے ہاں استعمال ہو جائیں گی تو کیا کہنے ہیں. نور اللہ بھی بہرحال یہ جو کنٹراسٹ ہے یہ سورہ حدید میں بہت نمایاں ہو گیا کہ ایک طرف یہ آیت آئی اور اس کے بعد جو چار آیات پر مشتمل ہے, آخری رکوع چوتھا رکوع, قبر کا بھی مضمون رحمانیت کی نفی ہے, یہ رحمانیت کا نظام. اسی لیے اقبال نے کہا تھا بڑا پیارا شعر, نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. اب حضرت حسین کا ماتم کر لینا, اس کو ایک مذہب بنا لینا, یہ بات اور ہے, اور حضرت حسین کی سنت پر عمل کرنا یہ بات بالکل دوسری, زمین و آسمان کا فرق. اولیاء اللہ کی قبروں کو پوجنے لا اور ہے, اور اولیاء اللہ جس راستے پر چلے ہیں اس پر چلنے کے لیے بڑی ہمت درکار ہے. یہ مجاہدہ نفس کے ساتھ جو, یہ بالکل آسان کام نہیں ہے, نفس کے کتے کیسے مجاہدہ کریں گے, یہ بھی بہت اونچا کام ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اسلام نے اس کی بجائے یہ رکھا, اس لیے کہ اس سے معاشرہ نہیں بدلتا, اس سے معاشرہ بدلتا ہے. اس سے تو وہی جو آپ کے پاس آ جائے گا آپ اسے بھی لگا دیں گے ذکر میں, شغل میں, مراقبے میں, بس اس کی تو عاقبت درست ہو جائے گی, لیکن باقی وہ جو لاکھوں لوگ پس رہے ہیں ظلم کی چکی کے اندر, ان کا تو کوئی مداوع نہیں ہوگا. لہذا اسلام نے اس کو ادھر رخ لے دیا کہ رخ ہے اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال, تاکہ ظالموں کی سڑکوں بھی نہیں, اور عدل کا نظام پائے, لے یقوم الناس بالقسط. سورہ حدید کے بالکل ہم بدن میں نے بارہ عرض کیا ہے قرآن مجید میں مکی صورتوں میں سورہ شورا, وہاں آیت نمبر 15 جس کا ذکر ابھی چند ہفتے قبل بھی یہاں ہماری اس مسجد میں بھی ہوا ہے, بھلے زالے کا سب ہو وسطیم کما امرتا ولا تب آبا ہوں وکل آمن تو بے ماضر اللہ کتاب و امر تو لے آ دینا بھائی. اے نبی آپ تو دعوت دیتے رہیے, اسی اقامت دین کی دعوت دیتے رہیے اور اسی پر استقامت اختیار کی, ان کی خواہشات کی پیروی مت کی. دنکے کی چوٹ کہہ دیجئے کہ میرا ایمان ہے اس کتاب پر جو اللہ نے نازل فرمائی ہے, اور مجھے اللہ نے حکم دیا تمہارے مابین عدل قائم کرو. بات وہی آ گئی کہ لے یقوم الناس بالقسط, کتاب وانزلنا, وہ جو فرمایا گیا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان, کتاب. بلکہ آیت نمبر 17 جو ہے سورہ شورا کی, اس میں پھر آیا ہے اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان, اللہ نے کتاب بھی اتاری حق کے ساتھ, میزان بھی اتاری. تو اے نبی آپ کہہ دیجئے اس میزان نے نسم, میزان عدل و قسط کو نسم کرنا یہ میرا فرض منصب ہے, میں اس لیے بھیجا گیا. امر تو لے آ دینا بہ, مجھے حکم ہوا تمہارے مابین عدل قائم.
یہ ہوا دوسرے لیول پر ایمان باللہ کی سطح پر العدل اللہ کا نام، نمبر دو قائما بالقسط یہ اللہ کی شان، ایمان بالرسالت کی سطح پر یہ سارا کتاب کا نزول، معجزے، رسولوں کی بعثت، احکام یہ سب اس لیے تاکہ عدل پائیں، وہ لوگ عدل پر پائیں، اور اس کے لیے ضرورت پڑے تو طاقت کا استعمال بھی کیا، اگرچہ وہ طاقت کہاں سے آئے گی، آخر انسان پہلے بنانے ہوں گے نا، جماعت پہلے بنانی ہوگی، وہ جماعت بنانے کے لیے تو دعوت، تبلیغ، تلقین، تعلیم، تربیت، تزکیہ یہ کام ہے جو کرنے پڑیں گے، یتلو علیہم آیاتہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ یہ بنیادی ہے منہاج منہج نبوت، اور اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے وہ جماعت اور طاقت اور جمعیت اور وہ قوت فراہم ہو جائے، اب باطل پر دے مارو، بل لغزہ بالحق علی الباطل فیدبغہ، ہم حق کو دے مارتے ہیں باطل پر، اسی لیے ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، اور صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب، یہ اللہ کے ہاتھ کے شمشیر ہے، یہ اللہ خدائی فوجدار ہے انسانوں میں اس کے نظام کو قائم کرنے کے لیے بڑھ رہا ہے. اب آئیے تیسرے لیول پر، امت کا فرض منصب ہی کیا ہے، اس کے لیے دیکھیے ایک تو اصطلاح ہے جو سورہ حج میں اور سورہ بقرہ میں آئی، شہادت علی الناس، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اب میں اس کی تفصیل میں سوچ نہیں جاؤں گا، اصطلاح کی بات ہے، یہ سورہ حج میں بھی سورہ بقرہ میں دو مرتبہ، یہ دو میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اس کا میری گفتگو سے تعلق ہے. سورہ آل عمران میں اصطلاح آئی امر بالمعروف نہی عن المنکر، وہ بھی دو مرتبہ، آیت نمبر 104 میں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، آیت نمبر 110 میں كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. اب آگے آئیے، اگلی دو صورتیں کون سی ہیں، یہ جو میرے دورہ ترجمہ قرآن میں بھی شریک رہے ہیں، باقی یہ بات بارہا میں نے بیان کی ہے، جوڑے جوڑے ہیں قرآن مجید میں صورتیں، سورہ بقرہ سورہ آل عمران ایک جوڑا ہے، سورہ نساء سورہ مائدہ کا جوڑا ہے، وہاں دیکھیے دو مرتبہ پھر مضمون آ رہا ہے امت کا فرض منصبی کیا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 135 یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ عدل کو قائم کرنے والے پورے طاقت کے ساتھ، قوام مبالغے کا قوامین بالقسط شہداء للہ اللہ کے حق میں گواہی دینے والے، یہ وہ جو سورہ بقرہ کی بنیادی اصطلاح ہے وہ بھی آ گئی. شہادت علی الناس شہادت للہ، گواہی کسی کے حق میں ہوتی ہے کسی کے خلاف ہوتی ہے، اللہ کے حق میں گواہی دو لوگوں پر گواہی قائم کرو حجت قائم کرو، یہاں پر وہ آ گیا شہداء للہ، چاہے یہ گواہی جو ہے تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو، یا عدل و انصاف کا تقاضا تمہارے خلاف پڑ رہا ہو، یا تمہارے والدین یا رشتہ داروں کے. رنوٹ کیجئے گا یہ دو دو کی بات سے بارہا میں نے عرض کی ہے، مضمون ایک ہی ہوگا لفظی ترتیب بدل جائے گی. تو یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، اہل ایمان پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حق میں گواہی دینے کے لیے، اللہ کے سپاہی بن کر، اور شہداء بالقسط عدل و انصاف کی گواہی دینے کے لیے، اور دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے منحرف ہو جاؤ، ہر حال میں عدل سے کام لو دوستی ہو یا دشمنی. وہ جو ایک حدیث ہے آمرکم، بلکہ اللہ امر بقسط اللہ نے مجھے نو باتوں کا حکم دیا، بلکہ اس میں عام حکم نہیں ہے، امر اور عربی، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کس سے، تین بات، نو بات. اس میں جہاں اللہ تعالی کا تقویٰ ہے وہاں الفاظ یہ بھی ہیں، وَكَلِمَةُ الْعَدْلِ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، خواہ غصے کی حالت ہو، کسی سے ناراضگی ہو، اور خواہ کسی سے دوستی ہو اور محبت ہو، ہر حال میں عدل کی بات. تو یہ عدل جو ہے دوستی میں بھی دشمنی ہو، چاہے تمہارے دشمنوں کے حق میں جا رہی ہو گواہی، ہو تمہارے اپنے والد ہیں رشتے داروں کے خلاف پڑ رہی ہو گواہی، یہ ہے عدل و قسط کے قیام کی اہمیت امت مسلمہ کے فرائض منصبی کے. اب چوتھی اور آخری لیول پر، اور وہ ذرا اور زیادہ آئی اوپنر ہوگا، دیکھیے خانقاہی نظام میں اور مذہبی تصور اور روحانیت کا نظام، اس میں چوٹی کی چیز ہے معاف کر دینا، انتقام نہ لو معاف کر دو. اور واقعہ یہ ہے کہ اقامت دین کی جدوجہد میں بھی ایک فیز آتا ہے ایسا، جس فیز میں کہ بدلہ نہیں لیا جا سکتا، بدلہ لیں گے تو آپ کی جدوجہد جو ہے شروع ہی میں ختم ہو جائے، دعوت کے مرحلے میں یہ کرنا پڑتا ہے، جب تک کہ آپ کی طاقت کافی نہیں ہو گئی ہے، مار کھاؤ ہاتھ مت اٹھاؤ. 12 برس تک مکے میں یہی حکم تھا، تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں دہکتے ہوئے انداروں پر لٹا دیا جائے، تب بھی تم کوئی جوابی کاروائی نہیں کرو گے، کفو ایدیکم اپنے ہاتھ بندے رکھو، دعوت دیتے رہو، لوگ پتھر مت مارے تمہیں تم پھول پیش کرو، لوگ گالیاں دیں تم دعائیں دو، تبھی ہوگا. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، ان پتھر دلوں کو موم بنانے کے لیے یہ کام کرنا پڑے، جو تمہارا آج بدترین دشمن ہے وہی تمہارے اس طرز عمل کے نتیجے میں تمہارا جگری دوست بن جائے گا، بڑا وفادار اور جان اثار بن جائے گا. یہ بھی ایک تقاضا ہے، یہ بھی ایک مرحلہ ہے. اس سے بھی دھوکہ کھایا ہے کچھ لوگوں نے حضرت مسیح پر یا انجیل پر تنقید کرتے ہوئے، یہ بڑی غیر فطری تعلیم ہے انجیل کی. حضرت مسیح نے جو کہا تھا کہ اگر کوئی تمہارے داہنے گال پہ تھپڑ مارے بایاں بھی پیش کر دو، اگر کوئی تمہارے آبا لینا چاہے نالش کر کے تم اپنا کرتا بھی دے دو اتار دو، اور اگر کوئی تمہیں ایک کوس لے کر چلنا چاہے بیگار میں تم دو کوس جاؤ. بڑی غیر فطری تعلیم، لیکن یہی غیر فطری، اگر خدا نہ خاصہ اسے غیر فطری کہے، یہی تعلیم حضور کی ہے مکے میں. یہ در حقیقت انقلابی جدوجہد کا ایک مرحلہ ہے، اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی. یہ تو ایک مرحلہ ہے، یہ قانون مستقل نہیں ہے، یہ قاعدہ جو ہے دائمی نہیں ہے، یہ ایک ضرورت ہے، وقتی ضرورت ہے. اس لیے کہ جب بھی کوئی انقلابی جماعت اٹھے گی نظام کو بدلنے کے لیے، شروع میں تو تھوڑے سے ہوں گے، اگر وہ وائلنٹ بھی ہو جائیں گے تو فوراً کچل دیے جائیں گے، اگر وائلنٹ نہیں ہوں گے تب بھی انہیں پرسیکیوٹ تو کیا جائے گا، لیکن وہ بغیر کسی اخلاقی جواز کے ہوگا. اگر کسی نے، اگر فرض کیجئے کہ حضرت بلال نے اپنے آقا کو قتل کر دیا ہوگا، جو ان کا اس وقت آقا تھا امیہ ابن خلف، تو اب گویا کہ اخلاقی جواز حاصل ہو جاتا کہ سارے مسلمانوں کو قتل کرو، محمد نے یہ تعلیم دی. لیکن اگر وہ کچھ نہیں کر رہے، کوئی ان کی طرف سے اقدام نہیں ہوا، کوئی ان کی طرف سے پہل نہیں ہوئی، بلکہ عید کا جواب عید سے بھی نہیں دیا، تو اب گویا کہ جواب کوئی نہیں انہیں مارنے کا. اب اگر مار رہے تو بلا جواب مار رہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ الٹا جو وہ سائلنٹ میجورٹی ہے اس کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہو جاتی، انہیں کیوں مار رہے، انہوں نے تو کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی. یہ ایک وقت کا تقاضا ہے، قاعدہ قانون یہ نہیں ہے. اقامت دین پر جو صورت ہے قرآن مجید کی سورہ شورا میں، حالانکہ وہ مکی صورت ہے، لیکن اس میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ انتقام لینا حق ہے. مقام مدح میں بیان کیا گیا، مدنی صورتوں کو چھوڑ دیجئے، اس میں تو صاف صاف آیا ہے جہاں وہ تمہیں قتل کرے وہاں تم انہیں قتل کرو، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا وہاں سے تم انہیں نکالو، اخرجوہم من حیث اخرجوکم،
یہاں تک بھی قتل کرو انہیں جہاں پاؤ. اگر وہ تم پر زیادتی کرے بھائی نہ کر تم فاخر ہوں میں مسلم ہوں کب تم نے جیسی زیادتی انہوں نے کی ہے ویسے ہی جواب زیادتی تم کرو عید کا جواب پتھر سے دو. تو مدنی صورتوں میں تو ظاہر بات ہے سب کے بعد بھی تو معلوم ہی ہے وہ معاملہ جو ہے بالکل ایک دوسری صورت اختیار کر کے سامنے آ گیا تھا. اسی میں وہ آیت بھی ہے چھٹے پاری کی پہلی آیت لا يحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم. اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ کوئی بری بات کہی جائے بلند آواز سے, لیکن مستثنا ہے مظلوم. دکھی دل سے اگر کوئی بری بات بھی نکل گئی ہے اللہ معاف کرے گا, اس پر ظلم ہوا. مظلوم جو ہے اگر بدگوئی کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ کے یہاں کنڈور ہو جائے گا. مظلوم یہ تو خیر مدنی جیسا کہ میں نے عرض کیا مدنی صورتوں میں تو وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, ہوش مندو قصاص میں زندگی ہے, بدلہ لینے میں زندگی ہے. عفو میں تو ایک فرد کو ترقی حاصل ہو جائے گا, کچھ روحانی اونچائی ہو جائے گی. قصاص میں معاشرہ درست ہوتا, نظام درست ہوتا, مجرموں کو سزا دیں گے پورا معاشرہ صحیح ہو جائے گا, معاف کریں گے مجرموں کی اور جو ہے حوصلہ افزائی ہو جائے گا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اے ہوش مندو قصاص میں زندگی ہے. تو میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ مدنی صورتوں میں تو یہ مضمون بالکل مبرہن ہو کر واضح ہو کر تفصیل سے بالکل کھلم کھلا آیا. میں تو حیران ہوں مدنی صورت مکی صورت سورہ شورا, وہاں جب مدح کی جا رہی ہے اقامت دین کے جو لوگ جد و جہد کرنے والے ہو, ظلم کو ختم کرنے والے, عدل کو قائم کرنے والے لوگ کون ہوں گے, تین آیتیں تو آئی ہیں بہت بلند پایا بہت متفق علیہ صفات. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا علی ربہم یتوکلون. پہلی بات تو تمہارے دل میں یہ راسخ ہو جانی چاہیے دنیا کی یہ ساری دولت متاع یہ سب آنی جانی شے ہے برتنے کی چیزیں ہیں, اصل میں تو آخرت میں اللہ نے جو کچھ فراہم کیا ہے وہ کہیں بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں جن پر ایمان ہے. والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش, جو لوگ بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں. وَإِذَا مَا غَضِبُوا يَغْفِرُونَ, جب غصہ آتا ہے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں اس کے اوپر پتھر رکھ دیتے ہیں, غصے میں کوئی اقدام نہیں کرتے, سوچ سمجھ کر کرتے, اقدام غصے میں نہ ہو. والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینهم ومما رزقناهم ينفقون, اور وہ لوگ کہ جو اپنے رب کی پکار پر لبیک کہہ کر اقامت دین کے لیے میدان میں آ جاتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, اپنے معاملات مشورے سے چلاتے ہیں, اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تین آیتیں تو مثبت اور وہ ایسے احساس ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی کنٹروورسی ہو ہی نہیں سکتی. چوتھی آیت سے مضمون چلا ہے والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون, اور وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی زیادتی کی جائے تو بدلہ لیتے ہیں. یہ مقام مدح میں بات ہو رہی ہے, یہ مطلوبہ احساس ہیں جو بیان ہو رہے ہیں, پسندیدہ چیزیں جو بیان ہو رہی ہیں. والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون, اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ ظالموں کے لیے نرم چارہ بن جائیں, وہ ظالم جس طرح چاہیں لوٹے کھسوٹے اور کھائیں پیئیں تمہیں, نہیں اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو, ظلم کو ختم کرنے کے لیے طاقت کے ساتھ کھڑے ہو, ظالموں سے بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہو. اسلام تو یہ کہتا ہے, اس کی تعلیم بڑی فکری ہے. والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون, جن پر زیادتی کی جائے وہ بدلہ لیتے. پھر آیت نمبر 41 اور 42 جو ہے سورہ شورا کی, یہ تو یوں سمجھیے کہ اس مضمون پر ذروہ سنام ہے قرآن مجید کا. چونکہ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ, جو شخص ظلم تھا جس پر ظلم کیا جائے تو بدلہ اور انتقام لیتا ہے, اس کو کوئی ملامت نہیں. وہ خانقاہی نظام میں ملامت کی جائے، بھائی معاف کر دینا چاہیے تھا نا، معافی میں روحانی ترقی ہوتی ہے، تم نے بدلہ کیوں لیا، انتقام کیوں لیا؟ بلامن انتصر بظلم ہی فاولئک ما علیہم من سبیل، کوئی ان پر ملامت نہیں، کوئی الزام نہیں، ان کو برا نہیں کہا جائے گا، بدلہ لینا حق ہے، انتقام لینا ان کا حق ہے. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لہم عذاب علیم. ملامت کے قابل، برے کہے جانے کے قابل تو وہ لوگ ہیں جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کے حقوق غصب کیے گئے، ان کو دبایا ہوا، پیسا ہوا، ان کو مستضعفین بنایا ہوا ہے، انہیں ڈھور ڈنگروں کی سب کو لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے، انہیں حیوانیت کی سطح تک گرا دیا ہے، ان کو پامال کیے جا رہے ہیں، ان کے حقوق مستقبلین بن کر بیٹھ گئے. یبغون فی الارض بغیر الحق، زمین میں سرکشی کر رہے ہیں، مستقبلین بن گئے ہیں، آقا بن کر بیٹھ گئے، ایکسپلائٹرز ہیں. اور یہ ایکسپلائٹیشن اس وقت جان لیجیے بہت سی اس کی سطح ہے اس وقت پوری، جو جس کو آپ کہتے ہیں ترقی یافتہ ممالک، G7 کبھی G15، یہ ایکسپلائٹرز ہیں، پوری دنیا کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. جتنا ہوا ہے پورا جو تھرڈ ورلڈ ہے یا جو ترقی پذیر یا غیر ترقی یافتہ ممالک جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے بہترین جو بھی وسائل اور ذرائع ان کو کھینچ رہے ہیں اپنے اس سودی نظام میں جکڑ کر، وہ IMF ہو وہ کوئی ہو، اس طریقے سے کہ بال بال بدا ہوا ہے ہر شخص کا قرضے کے. اور یہ سودی نظام وہ ہے، آپ کو جو قرضہ دیا ہے اس سے آپ کا کوئی بھلا ہوا یا نہیں ہوا، وہ تو جیسے گھڑی کی ٹک ٹک ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ سود تو چڑھتا جا رہا ہے. ہمارے یہاں کے کچھ ناسمجھ لوگ اپنی چھوٹی سی سطح کے اوپر باتیں کرتے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ایکسپلائٹیشن کا ذریعہ یہ سودی نظام. اب بینکر جو ہے چوٹی کے دنیا میں یہودی ہیں، چوٹی کے بینکر ایسے ایسے موجود ہیں جو 40-40 بلین کا ایک چیک لکھ کر دے سکتے ہیں، سب یہود. یہود میں ہی یہ عجیب تاریخی حقیقت ہے جس کی طرف میرا ذہن نہیں گیا تھا، یہ کچھ ہی عرصہ ہوا ہے کہ یہ بات سامنے آئی، اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے جنہوں نے وہ کتاب جو ہے شائع کی تھی، جس کا میں نے یہاں بھی تذکرہ کیا تھا، کہ جب تک یہ رومن کیتھولک مذہب کا تسلط تھا، جہاں اس میں اور بہت سی خرابیاں تھیں، برائیاں تھیں، ایک بڑی خوبی بھی تھی، سود حرام تھا یورپ، یہودیوں کے ہاتھ بنے ہوئے تھے، ان کی ہتھکنڈے ان کا ڈنک جو ہے وہ ٹوٹا ہوا تھا. یہ پروٹیسٹنٹزم آیا ہے اس کے حوالے سے، کیونکہ اس کے پشت پر یہودی ذہن ہے. اب کیا کہا جائے، یہ بات لمبی ہو جائے گی، تاریخی حقیقت سامنے رکھیے. یہ جس کو ہم کہتے ہیں ریفارمیشن میں پروٹیسٹنٹزم جو پیدا ہوا ہے، یہ دو فیکٹر اس میں ہیں اس کے پیدا کرنے میں. ایک، مسلمانوں نے جو علم اور فضل اور فلسفہ اور سائنس یورپ کو عطا کیا ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے، اس سے وہاں بیداری پیدا ہوئی. دوسرا، یہودی عنصر تھا جو طاق میں تھا کہ عیسائیت سے انتقام لے. ظاہر بات ہے کہ عیسائیت نے، جو سمجھیے کہ 1000 برس سے زیادہ ہو چکا تھا کہ عیسائیت نے انہیں رگڑا، اس لیے کہ وہ تو سمجھتے تھے کہ ہمارے معبود حضرت مسیح کا تو سولی پر چڑھانے والے. تو سب سے زیادہ پرسیکیوٹڈ لوگ کون تھے؟ یہودی تھے. پورے کرسچن ورلڈ میں انہیں عیسائیوں سے انتقام لینا تھا. یہی وجہ ہے، یہ تاریخی بھی حقیقت ہے کہ طارق ابن زیاد نے جو فتح کیا اسپین، اس میں یہود کی مدد شامل تھی. دشمن کا دشمن اپنا دوست ہو جاتا ہے. عیسائی حکومت کا خاتمہ اسپین میں، اس میں مدد شامل تھی یہود کی، اس لیے کہ یہودی جو ہے وہ پرسیکیوٹڈ تھے، بری طریقے سے دبے ہوئے، پسے ہوئے، لہذا انہوں نے حملہ آوروں کو راستہ دکھایا. پھر ان کے ذریعے سے ہو کر وہ عیسائیت کی جڑوں میں بیٹھ گئے ہیں، اس طرح حقیقت رینائسنس کے ذریعے سے اور ریفارمیشن کے ذریعے سے انہوں نے عیسائی مذہب کا خاتمہ کر کے پروٹیسٹنٹزم پیدا کیا اور اسی کے حوالے سے اپنے لیے سود کا راستہ کھول لیا. پھر وہ انتقام لیا ہے عیسائی ورلڈ سے. آج عیسائی دنیا ایک شیر ہے لیکن اس شیر کے اوپر سوار یہودی ہے. فرنگ تھی رگے جا پنجے یہود میں, اور کیسے آ گئی تھی رگے جائی, اسی طرح تو آئی تھی. ساری معاشیات کی دور انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی اپنے سودی نظام کے ذریعے. یہ بات اگر علامہ اقبال نے نہ کہی ہوتی تو شاید لوگ کہتے پاگل ہو گیا ہے کیا کہہ رہا ہے. علامہ اقبال کا مشاہدہ اس صدی کے شروع کا, فرنگ کی رگے جا پنجے یہود میں ہے. اور ہٹلر نے پہچانا اس کو کہ کس طریقے سے یہ یہودی جو ہے دیمک کی طرح ہمیں کھا گئے, کسی بھی اس نے انتخاب لیا. لیکن یہ کہ اس کے بعد وہی آزاد خیالی اور فریڈم آف تھاٹ, فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف سیکس, ہر چیز کی فریڈم, مادہ فدر آزادی, یہ سب یہودیوں نے پیدا کی اور اس سے اپنے ہتھ کنڈے جو ہے ان کے اندر جکڑ لیا ہے یورپ کو, عیسائیت کو. عیسائی ورلڈ, کرسچن ورلڈ جو ہے اس وقت ویسٹ خاص طور پر دی وائٹ اینگلو سیکشن پروٹیسٹنٹ, یہ گویا کہ اس سوار کے سواری کے مانند ہے, گھوڑے کے مانند جس پر یہودی سوار ہے. اصل میں تو ظالم یہ ہے, استحصالی طبقات, پورا یہ G7 G15, ان کی علیحدہ کانفرنس سے ہوتی ہے, یہ تو شہ دیگر ہے, ہم چماں دیگرے نہیں. اپنے مفادات کا تحفظ, اپنی آپس میں مفاہمت, تاکہ جس طرح جھوٹ سکے کھسوٹ سکے بقیہ پوری دنیا, وہاں سے ایکسپلائٹیشن چلتی ہے. آپ کے یہاں ایکسپلائٹیشن ہے, میں پچھلی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں, 54 بلین روپیہ ہر سال آپ دیتے ہیں یہاں کے سود خوروں. ایک مرتبہ کوئی اللہ تعالیٰ وہ دن لے آئے کہ کوئی انقلاب یہاں آئے اور کوئی انقلابی قیادت کھڑے ہو کر کہہ دے کہ آج سے ختم, فلکم رؤوس اموالکم, بس تمہارا رات المال رہے گا, وہ بھی ہم دیں گے سہولت سے. سمجھتا ہی سرا جو بھی دیکھو بدل رہا تھی لانا ہی سرا دیکھو جب ہوگی ہم دیں گے, بہت کھا گئے ہو سود سے. یہاں تو یہ ہے کہ کوئی ایک ڈاکہ مارے 2 کروڑ 4 کروڑ, کوئی غبن کرے کسی بینک میں رکھے, اب وہ اس کی آئندہ نسلیں کھائیں عیش کریں, کوئی کام کرنے کی انہیں ضرورت نہیں. حکومت محافظ ہے ان کے تحفظات کی. سود آ رہا, بدترین ایکسپلائٹیشن. تو قرآن کہتا ہے انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لہم عذاب الیم. اصل میں تو ملامت انہیں ہونی چاہیے, ان کو نہیں جو اٹھ کھڑے ہو ان کے پیٹ چاک کرنے کے لیے, وہ ملامت کے قابل نہیں, اس لیے کہ وہ مظلوم. لا یحب اللہ الجہر بسوء الا من ظلم. ملامت ان کو ہوگی جنہوں نے ظلم کیے, استحصال کیا, استبداد کیا, ان کے حقوق قصب کیے, ان کو حیوانوں کی سطح پر گرا دیا. اس سے زیادہ انقلابی بات کیا ہو؟ وہ جو علامہ اقبال نے کبھی کہا تھا کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی, اور اب کیا ہے, فقط ایک مسئلہ علم کلام. دین مذہب میں تبدیل ہوتا ہے کہ توحید ایک کلامی مسئلہ بن گیا, کنٹروورشیل ایشوز ہے, سجدے قبر کے سامنے جھکنا چاہیے نہیں جھکنا چاہیے, کتنا جھکنا چاہیے کتنا, بس نہیں جائے اسی میں بحث کرتے رہے. یہ تو انشاءاللہ آئندہ میں بیان کروں گا کہ سب سے بڑا انقلابی نظریہ جو ہے وہ توحید, تینوں اعتبارات, ایٹ دی سوشل لیول, اکنامک لیول, پولیٹیکل لیول, تینوں لیول پر اس کی 3 کرونریز ہیں کہ جو عدل, ہر سطح پر عدل دینے کے لیے در حقیقت ایک فرع ہے, ایک کرونری ہے توحید کی جو سوشل لیول پر عدل دے گی, مساوات دے گی. اسی کی ایک فرع ہے جو سیاسی سطح پر مساوات اور عدل کا اہتمام کرے گی. اسی کی ایک فرع ہے کہ جو اقتصادی میدان میں عدل اور قسط کا اہتمام کرے گی. حقیقت یوں سمجھیے کہ یہ تمام نظریات جو ہیں ان کی جڑ توحید ہے. اس سے بڑی کوئی انقلابی بات نہیں. زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی, اور اب کیا ہے, فقط ایک مسئلہ علم کلام. تو در حقیقت دین نے جب مذہب کی شکل اختیار کی, یہ سب اس کے تقاضے. آج ضرورت ہے ان دو حقیقتوں کو دوبارہ سمجھ لینے کی. اسلام صرف مذہب نہیں، اگرچہ وہ تینوں چیزیں بھی اس میں ہیں جو مذہب کے عناصر سمجھے جاتے ہیں، عقیدہ، عبادات اور کچھ رسومات، لیکن یہ پورا نظام ہے، پوری انسانی زندگی ہے، کہ اجتماعیہ کے تمام پہلو اس میں شامل ہیں. اور دین وہی ہے جو غالب ہو، جو مغلوب ہے وہ مذہب ہو جاتا ہے. اسلام جب مغلوب ہوتا ہے محدود ہوتا ہے اور مذہب بن جاتا ہے، آزاد ہوتا ہے بے قرار ہو جاتا ہے، اور آزادی میں بہرے بے قرار ہے زندگی، تب وہ دین ہوتا ہے. اور دین کی حیثیت سے اسلام کی اعلیٰ ترین قدر عدل اجتماعی، سوشل جسٹس، سماجی سطح پر انصاف، معاشی سطح پر انصاف، سیاسی سطح پر مساوات اور انصاف، یہ چیزیں ہیں کہ جو اصل اقدار ہیں دین کی حیثیت سے. اور اسلام نے روحانی ترقی کا راستہ یہ رکھا ہے، ظلم، جبر، استبداد کے خاتمے کے لیے اپنی جد و جہد، اپنی مسائی، اپنا آرام، اپنا عیش، اپنے کیریئرز، ان کو قربان کرنا اور لگنا اس جد و جہد میں کہ یہ ظلم ختم ہو، استحصال، استحصال کا خاتمہ ہو، استبداد کا خاتمہ ہو، اور اگر وقت آئے تو طاقت کو استعمال کرنے کے لیے جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جائے. یہ ہے روحانیت کی بلند ترین منزل، محبوبیت خداوندی کا مقام. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. جبکہ خانقاہی نظام جو مذہب کی ایکسٹینشن ہے، اس میں ہے مراقبہ، مجاہدہ نفس کے ساتھ اور نفس کشی اور چلے ہیں، اور نفل عبادات کا لمبے سے لمبا ہو جانے والا سلسلہ ہے. اسلام کا نظام وہ نہیں ہے. اسلام کا نظام یہ ہے باطل کے خاتمے کے لیے، ظلم کے استحصال اور استحصال کے خاتمے کے لیے میدان میں آؤ. اور اس کو جیسا کہ میں نے عرض کیا، آخری بات یہ ہے کہ یہ نہیں بھائی معافی اب نہیں بھائی نہیں، یہاں تو اس کے برعکس تعلیم ہے. وہاں تو فرمایا گیا ہے کہ والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیہم من سبیل انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم. یہ وہ لوگ ہیں کہ آخرت میں تو ان کے لیے عذاب علیم ہے ہی، دنیا میں بھی اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں اور طاقت کو ہاتھ میں لے کر اس ظلم کے خاتمے کے لیے، استحصال کے استیصال کے لیے میدان میں آتے ہیں. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبگیری، کہ رسم خانقاہی ہے فقط رندو ہو دلگی. اللہ تعالی ہمیں دین کے ان اصل مقاصد کے طرف، آخری بات اور کہہ دوں، یہ ایک حسرت پر مبنی مرثیہ ہے. پاکستان کا تصور پیش کیا تھا 1930 62 برس ہو، مصور پاکستان، مفکر پاکستان تو علامہ اقبال ہے، قائد اعظم کی تو اس وقت تک تو کوئی حیثیت ابھی تھی نہیں، ہندو مسلم مسئلے میں بھی ابھی وہ 14 پوائنٹس تک پہنچے تھے، اس سے آگے نہیں گئے. وہ علامہ اقبال نے کہا کہ پرسنلی میں ذاتی طور پر ان 14 نکات کی حمایت کرتے ہوئے، میں ذاتی طور پر اس سے بھی آگے کی بات کرنا چاہتا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ ہندوستان کے شمال مغربی علاقے میں ایک آزاد مسلمان ریاست کا قیام اس کی ڈیسٹنی، یہ ایک تقدیر ہے، تقدیر الہی ہے، یہ اٹل شوکت ہے. اور اگر ایسا ہو جائے تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کی تعلیمات پر عرب ملوکیت کے دور میں جو پردے پڑ گئے ہیں انہیں ہٹا کر صحیح اسلام کی تعلیم کا ایک رخ اور اس کا جو ایک اصل تعلیم ہے اس کا رخ روشن دنیا کے سامنے ہے. ملوکیت کے دور میں جو پردے پڑ گئے، جاگیرداری آ گئی، سرمایہ داری آ گئی، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بن گئے مومن کبھی. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آس، ان کو ہٹا کر صحیح اسلام، وہ خلافت راستہ والا اسلام، وہ مساوات، وہ اخوت، وہ قانونی سطح پر بالکل برابری، وہ کفالت عامہ کہ اگر کتا بھی بھوکا مر گیا تو نہ ہو فرات کے کنارے سو سار ہے. کہا مدینہ منورہ جہاں حضرت عمر ہیں جو الفاظ کہہ رہے ہیں، تو قیامت کے دن عمر ذمہ دار ہو. وہ اتحاد کیا ہے کہ یہ زمینیں جو فتح ہوئی ہیں عراق شام ایران مصر، یہ مجاہدین کی ذاتی ملکیت نہیں بنائی جائیں گی بلکہ یہ امت مسلمہ کے لیے اس کی بہبود کے لیے وقف رہے گا. یہ مال فی شمار ہوگا، مال غنیمت نہیں شمار. اتنا بڑا اتحاد عمر فاروق، کاش کہ وہ دور دوبارہ آ جائے. اس لیے یہ پاکستان کا خواب دیکھا تھا اس مسلم نے پاکستان. قائد اعظم کا بھی یہ جملہ بارہا دوہرا چکا ہوں، ہمیں پاکستان اس لیے درکار ہے کہ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر دیں. یہ تجربے گاہ ہوگی اسلام کے ان نظام اور اعلی اقدار کو ریئلائز کرنے کے لیے، دنیا میں ایک عملی شکل اس کی پیش کرنے کے لیے ہمیں پاکستان چاہیے. 45 برس تو اب شمسی حساب سے بھی ہو جائیں گے، 14 اگست سے زیادہ دور نہیں رہی، سوا مہینہ رہ گیا. 45 برس قمری حساب سے 47 برس میں ہم نظام وہی ہے، وہی نظام، وہی سرمایہ داری، وہی بینک کاری، وہی سود، وہی جاگیرداری، وہی ہیز اور ہیو ناٹس، وہی سندھ کے ہاری، وہی پنجاب کا کاشتکار، حیوانوں کی سطح پر زندگی گزارنے والا، وہی بلوچستان کا عام جو ہے قبائلی، ان کے سرداروں کے خاک دیکھیے، ان کے محل دیکھیے، ان کے جابرانہ قوانین یوں کے تو پائیں، ان کی ریاستیں، ان کا اپنا استبداد ہے، جاگیردار ہے، ان کی اپنی جیلیں. یہ تو جاگیرداروں کے اوپر جو ہے یہ بھی عذاب کا ایک کوڑا ہوتا ہے، یہ ڈاکوؤں کا کوڑا پڑا ہے، ڈاکوؤں کے حق میں انہیں خود ایکسپلائٹ کیا ہے. یہ تو ہوتا ایک وشیس سرکل ہے ظلم کا. بہرحال یہ سارا کا سارا نظام جو کرتے تھا، کاش کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو. یہی ہے آرزو، یہی ہے تمنا، یہ اصل ویلیوز سامنے آئے. اسی کے لیے کوشش یہ بھی کی ہے کہ چلیے ایک ذریعہ ہے اخبارات کا، نوائے وقت کے ذریعے ہی سے یہ چیزیں کچھ لوگوں کے سامنے آئے. آپ بھی ذرا، میں صرف یہ عرض کروں گا کہ توجہ سے ان کو پڑھیے، اس لیے کہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے وہ آیات کا حوالہ نہیں ہے، اختصار ہے. مضمون جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ وہاں سپیس کم ہے، لیکن یہ کہ آپ کو نرس سیل میں وہ باتیں وہاں مل جائیں، ان کو غور سے پڑھیں، لوگوں تک پہنچائیں. پھر یہ کہ اصل بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے کمر ہمت خود کسے، مضبوطی مضبوط ارادے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اس کے لیے چند ایک اعلانات بھی آج مجھے کرنے ہیں، باقی سیاسی طور پر آج میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے جمعے میں پوری تقریر اسی موضوع پر کر کے میں کافی لمبے عرصے کا کوٹا پورا کر چکا ہوں، پھر دوہرا رہا ہوں، آج میں پھر عرض کر رہا ہوں اس حوالے سے جو میں نے آج بات کہی. اگر وہ نظام ہم یہاں نہ لا سکے، پاکستان کا جواب ختم ہو جائے. جس کو آج فرینچ میں کہتے ہیں راگون دی ایٹوے، کسی شے کے لیے تو وجہ جواب ہوتی ہے، وجہ جواب ختم ہو جائے گی اگر پاکستان میں وہ نظام نہ آئے. بس یہ ہے کہ وہ توڑ پھوڑ ہوتے ہوتے ہو، 2 لاکھ ہو گیا تھا 1971 میں، اس کے بعد کیا ہو، جنا آباد کے علیحدہ ہونے کے نقشے جو تھے، ایم کیو ایم کس طور سے ریٹیلیٹ کرے. ابھی ان کی کہا جاتا ہے کہ ایک ویٹ اینڈ سی کی پالیسی ہے، ایک صاحب نے بڑی پتے کی بات کہی ہے، آرمی کے ریٹائر جرنیل ہیں جن سے میری گفتگو ہوئی، انہوں نے بتایا کہ 1.5 لاکھ ویپنز ہمیں معلوم ہے کہ ایم کیو ایم کے لوگوں کے پاس تھے، وہ کہاں ہیں، ابھی تو ایک بھی برامد نہیں ہوا. بہت الگ بات ہے واقعی، تک وہ ویپنز کہاں ہیں، تو ابھی ایک بھی برامد نہیں. کیا اسٹریٹجی وہ بنائیں گے، کس طریقے سے، ابھی شاید پولیٹیکل گیم جو ہے وہ چل رہا ہے، ایک کنٹروورسی شروع کر دی گئی ہے کہ آرمی ایکشن صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے. اگر اسی کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہو جائے ان کے حق میں، ورنہ یہ کہ ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے کہ کوئی خونی یا جو ہے تصادم وہاں پر سر اٹھا، ان کا کیا نتیجہ نکلے، کون سی بیرونی قوتیں ان کی پشت پناہی کریں. پھر یہ کہ سندھ کی طرف ابھی تو رخ موڑا نہیں آپریشن کا، اگر ان دی رائٹ ہم نے شدہ آپریشن جو ہے وہ آگے پروگرس کرتا ہے، اب پھر نکلنے شروع ہوں گے کون کون سے وڈیرے، کون کون سے جاگیردار، کون کون سے پتھارے دار، کون کون سے لوگ ہیں، کون کون ملوث ہیں، اور جا کر رک جاتے ہیں تو اخلاقی جواز اپنا ختم ہو جائے گا، انسان کا اپنے اندر اخلاقی جواز ختم ہو جائے گا. اگر فوج ہاتھ روک لے گی تو گویا کہ اس کا ضمیر ملامت کرے گا کہ اب تک جنہیں ہم نے پکڑا وہ غلط پکڑا تھے، اگر کسی ایک خاص سطح پر آ کر مجرموں کو چھوڑ دینا پڑے. اور اگر یہ بات کھلتی چلی گئی تو اس کے نتائج کیا ہوں اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیٹ اس ہوپ فار دی بیسٹ، لیٹس پرے ٹو اللہ کہ بہتر ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. لیکن یہ سارے اندیشے موجود، وہ جو میں نے کہا تھا کہ اس سے پہلے کہ اس ملک کا جواز ختم ہو جائے، کم سے کم یہ پہلا قدم تو فوری طور پر اٹھنا چاہیے کہ یہ تمام پولیٹیکل اس وقت کا اسٹرکچر جو ہے ایک مرتبہ پھر اس کو صاف کر کے نیا انتخاب، دستور برقرار ہو نیا انتخاب، ورنہ پھر نیا سوشل کانسٹیٹ کی بھی بات ہو رہی ہے، نئے دستور کی بھی بات ہو رہی ہے، سب کچھ. وہ تو پھر جب ایک دفعہ معاملہ جو ہے کہیں آ جائے کسی اس طرح کی باب ہند نظا بن جائے تو پھر وہ بات کہیں سے کہیں تک جا سکتی. میں چونکہ ابھی اسلام آباد ہو کر آیا ہوں، وہاں سے جو خبریں سننے میں آئی ہیں وہ یہ کہ مارشل لا کا خطرہ جو ہے وہ حقیقی خطرہ ہے، صورتحال جو ہے رفتہ رفتہ ادھر جا رہی ہے کہ شاید فوج یہ سمجھے کہ اب یہ ناگزیر ہے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. اگر ان پر یہ تنقیدیں بھی شروع ہو جائیں کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا، یہ سول حکومت کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے، اور اہم لوگ بھی اس قسم کی باتیں شروع کر دیں تو جو بدنامی آ رہی ہے وہ ایک ہی دفعہ آ جائے گا. اس حد تک بات جا سکتی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پچھلے جو ہمارے آرمی چیف تھے ان کے بارے میں ارشاد احمد حقانی جیسا کالمسٹ لکھ چکا ہے، تو انہوں نے مان لیا تھا کہ 48 گھنٹے کا مارشل لا لگائے اور اس پورے نظام کو ایک دفعہ کل پٹ کر کے اور صرف ریٹائرڈ ججز کے حوالے کر کے کہ وہ حکومتیں جو ہے مرکزی بھی اور صوبائی بھی وہ چلائیں اور پھر فوج جو ہے صحیح الیکشن کروائے، یہ بھی ممکن. بہرحال ہم تو دعا کریں گے. میرا موقف اب بھی یہی ہے کہ نہ تو قومی حکومت کا مطالبہ صحیح ہے، اس کو تو چلانے کے لیے زیادہ میچور لوگ درکار ہو، اور نہ اللہ کرے کہ مارشل نہ آئے، یہ بھی ایک دوسری بات ہے، دوسری انتہا کی بات ہے، اس کے بہت خطرناک ریپرکشنز ہو سکتے ہیں. درمیانی راستہ یہی ہے جس کو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ غلام اسحاق خان صاحب کے لیے گویا کہ آخری موقع ہے اپنی اب تک کے گناہوں کی تلافی کا، ایک دفعہ پھر ان حکومتوں کو اسمبلیوں کو برطرف کرے. صرف ریٹائرڈ ججز، اور وہ بھی وہ کہ جن کے بارے میں یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ ان کی نہ اپنی کوئی پولیٹیکل ایمبیشنز ہے، نہ ہی ان کا کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی پہلا رابطہ ایسا رہا ہے کہ ان کے اعلانات جو ہیں نمایاں طور پر واضح طور پر سامنے آئے، ان کے حوالے کریں. اور فوج جو ہے اس ملک کے اندر اپنی نگرانی میں صحیح صحیح جو لوگ ہیں جیسے ہیں، ظاہر بات ہے اسے اسلام نہیں آئے گا، یہ میں بھی جانتا ہوں، وہ تو آئے گا انقلاب کے ذریعے سے، اس کے لیے تو ہماری اپنی جد و جہد اور آپ خود اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانا، پھر اتنے لوگوں کا منظم ہو جانا کہ وہ پھر نظام کو چیلنج کر سکے، یہ اس کے پری ریکوزٹس ہیں. ہماری جو بھی کوشش ہے تنظیم اسلامی تحریک خلافت کے تحت، وہ اس کے لیے نئے الیکشن میں پہلے کبھی حصہ لیا نام لینا ہے، لیکن الیکشن کے جاری رہنے کے پہلے بھی قائل سے ابھی قائل، اس لیے کہ خلا تو نہیں رہ سکتا، یا مارشل لا اور یا کوئی سیاسی حکومت، یا سیاسی عمل چلے یا مارشل لا، ان دونوں میں ہمارا یہ متفقہ اور ہمارا مستقل فیصلہ یہ ہے کہ سیاسی عمل صحیح ہے، اسے رہنا چاہیے، الیکشن یہ ماشاء اللہ وہ نہایت خوفناک. چند ایک اعلانات ہیں، ایک تو یہ کہ تنظیم اسلامی کے بارے میں مزید معلومات کے لیے اب یہاں پر باقاعدہ ایک اسٹال باہر جو ہے شروع کیا جا رہا ہے آج سے، وہاں ہمارے یہاں لاہور کی تنظیم کے امیر جو ہے مرزا ایوب بیگ صاحب بھی موجود ہوں گے، جو حضرات کو معلومات حاصل کرنا چاہے اور جو وہاں پر کوئی مفت اگر لٹریچر ہے تو وہ بھی تقسیم کے لیے وہ وہاں سے آپ کو مل جائے گا. یہ جو کچھ بھی ہم بات کر رہے ہیں، ظاہر بات ہے میں وہ باتیں ہر بار ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن جن لوگوں کو بھی اب دلچسپی ہو رہی ہو وہ اس سال سے اور وہاں رابطہ قائم کر کے اپنے نام بھی لکھوائیں، اپنے رابطے کے لیے ہمیں پتے بھی دے دیں، اور خود بھی جو بھی کچھ بات معلوم کرنا چاہیں تو یہ ایک نظام جو ہے یہاں شروع کیا جا رہا ہے. ماہانہ اجتماع جو ہم خلافت کے تحت کر رہے تھے، تنظیم اسلامی اور تحریک خلافت کے مشترک ماہانہ اجتماع پہلے جمعے کی شام کو ہو رہا تھا اور وہ برکت علی اسلامیہ ہال میں ہوتا تھا. وہاں کچھ شدید حبس اور گرمی کی وجہ سے اور جگہ بھی تنگی کی وجہ سے اس کو منتقل کیا ہے. قریب ہی اس کے سامنے ہی دونوں سڑکوں کے مابین مسجد باغ والی مشہور ہے، پہلے بھی ہمارے کبھی تنظیم کے اجتماع وہاں ہوتے رہے. وہاں ہوگا آج اجتماع، وہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد اجتماع ہوگا. آپ حضرات کوشش کیجئے، یہاں پر بھی آپ سٹال سے معلومات حاصل کریں، وہاں بھی آئیے، وہاں آپ کو تحریک خلافت اور تنظیم اسلامی کے بارے میں زیادہ معلومات جو انشاءاللہ حاصل ہوگی.